الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. حاضرین کرام, عزیز دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آج میں جس موضوع پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں یہ وقت کا بڑا ہی حساس موضوع ہے, اور وہ موضوع ہے تبلیغی نصاب ایک جائزہ. تبلیغی نصاب کے لکھنے والے اور تبلیغی جماعت کے جو ہمارے اخوان ہیں جو ان کو پڑھتے اور صبح و شام اس کا درس دیتے رہتے ہیں, اس کتاب میں کتنے بھیانک اور خطرناک عقائد اور شرکیہ باتیں موجود ہیں, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, من گھڑت قصے, کہانیاں, واقعات, افسانے. اور ایک افسوس اس بات کا ہے کہ ایک عظیم شخص جس کو تبلیغی جماعت ہی نہیں بلکہ دنیائے دیوبندیت میں علم کا منارہ کہا جاتا ہے, مولانا زکریا صاحب جو شیخ الحدیث کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تمام سب باتیں لکھی ہیں اور کہی ہیں. ان تمام سب باتوں کے ذکر کرنے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ تاریکی سے روشنی میں آ جائیں اور قرآن و سنت کو اپنا منہج عمل بنا لیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہی سے اس دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے, یہ دنیا سدھر سکتی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ امت انہی باتوں سے صحیح راستے پہ آ سکتی ہے جن باتوں سے آج سے کئی سو سال پہلے وہ سیدھی راہ پہ یہ دنیا آئی تھی. تو ہماری بیماری بھی پرانی ہے, ہمارا علاج بھی وہی پرانا ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف پلٹیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں, نہ کہ گڑھ گڑھ کر کے قصے اور واقعات اور افسانے, اور وہ واقعات اور وہ افسانے اور وہ جھوٹی روایتیں, موضوع روایتیں, باطل روایتیں, ضعیف روایتیں جو ڈائریکٹلی طور پر کتاب و سنت سے ٹکراتی ہیں, قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں, ان کو امت کے درمیان پھیلایا جائے. ارے میں یہ تو کہتا ہوں کہ امت کے درمیان یہی کیا کم ہے جو یہ امت وہم پرستی کے اندر ملوث ہوتی جا رہی ہے. اس کے اندر اس قدر علم غلم قصے اور کہانیاں دین کے نام پر موجود ہیں, کیا یہی کیا کم ہے, بجائے اس کے کہ ان کی اصلاح کی جائے, آدمی مزید انہی قسم کے واقعات اور کہانیوں کو کتابی شکل دے کر کے اور ایک جماعت بنا کر کے اس کو دنیا کے اندر پھیلائے. میں جب اس ہفتے اس کتاب کو پڑھ رہا تھا اور مطالعہ کر رہا تھا, تیاری کر رہا تھا, تو اللہ کی قسم مجھے عجیب و غریب یہ کتاب لگی. اور ظاہر ہے کہ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو تھوڑا بہت جس کو ادراک اور شعور ہو قرآن و حدیث کا, ورنہ ایک عام آدمی تو اس کو منزل من اللہ سمجھتا ہے, قرآن کی آیات اور شیخ الحدیث کی بات کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اللہ کی کوئی وحی ہو. چنانچہ آپ اگر کسی بھی تبلیغی جماعت کے فرد سے, کسی بھی شخص سے, اگر آپ تبلیغی نصاب کے تعلق سے کوئی ایک بات کہہ دیں کہ جناب اس کے اندر یہ غلطی ہے تو آپ کے سر وہ پڑ جائے گا, آپ کے سر پڑ جائے گا, وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا اور آپ سے ملنا جلنا بھی ترک کر دے گا. کیوں یہ فکر کیوں ہے, کیوں آخر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں, ان کے دماغ میں عقیدت اور محبت اس قدر بھر دیا گیا ہے جس طرح یہودیوں اور نصانیوں نے اپنے صلحہ اور اپنے نیک لوگوں کی شان میں اور ان کی محبت میں غلو کیا ہے. آپ زبان کھولیں تو آپ گستاخ ہیں, آپ بد زبان ہیں, ہرگز رائی کرتے ہیں, بزرگوں کی توہین کرتے ہیں, ہمارے اسلاف کی توہین کرتے ہیں. ارے بھائی, بزرگوں کی توہین کرنا, ان کی غلطیاں پکڑنا, ان کی غلطیوں سے لوگوں کو متنبہ کرنا کہ بھائی انہوں نے یہ غلطی کی, یہ غلطی نہیں ہے, یہ تو ہمارے سلف کا طریقہ رہا. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر بزرگوں کی غلطیوں کو غلطی پکڑ کے عوام الناس کے سامنے بیان کر دیں کرنا یہ غلطی ہے, تو ہمارے اسلاف خاص طور سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگردوں نے بہت بھاری کام کیا ہے اس تعلق سے. ان کے دونوں شاگردوں نے امام صاحب کی 3/4 حصہ غلطیوں کو اٹھا کے امت کے سامنے رکھا. امام صاحب نے یہاں غلطی کی, امام صاحب نے یہاں غلطی کی, امام صاحب نے یہاں غلطی کی. ان کی باتوں کو رد کیا ہے, ان کے شاگردوں نے رد کیا ہے, استاد سے مخالفت کی ہے ان کے شاگردوں نے, استاد کی بات کو رد کیا ہے انہوں نے. تو کیا وہ گستاخ تھے, دریدہ دہن تھے, بدتمیز تھے, کون تھے, کیا کہا جائے گا ان کے بارے میں؟ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا تعصب اور فرقہ واری ذہنیت ہے, اس طرح کی بات بہرحال نہیں کرنی چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج کے اس محفل میں, آج کے اس جلسے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں تبلیغ نصاب کے تعلق سے ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ تبلیغ نصاب کے اندر جو مختلف فضائل ہیں, فضائل نماز, فضائل زکات, فضائل حج, فضائل ذکر وغیرہ, یہ تمام چیزیں, ان میں سے چیدہ چیدہ چن چن کر کے کچھ واقعات لیں. یوں تو بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر, اور وہ واقعات آپ کے سامنے رکھیں, عوام کی عدالت میں رکھیں, آپ خود فیصلہ کریں کہ ان واقعات سے کیا عقیدے ثابت کرنا چاہتے ہیں حضرت زکریا صاحب, اور اسلام کی کون سی تبلیغ ان واقعات سے ہو رہی ہے, اسلام کی کون سی خدمت یہ بزرگ کر رہے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھوں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اور باتیں تو واقعی اتنی ہیں کہ پمبا کجا کجا نہم تن ہما داغ داغ شد والا مسئلہ ہے, کن کن واقعات کو اٹھائیں اور کن کن باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں, پورا زد جسم داغدار ہے. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں, یہ کتاب جو زکریا صاحب نے لکھی ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی چند منٹوں میں ان کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کے سامنے ہی ہوں, ویسے تو میں نے ان کے اکابرین اور جماعت تبلیغی جماعت کے جو مؤسس اور بانی اور ان کو بنانے والے لوگ تھے ان کا پورا میں نے ان کی تفصیلات میں نے بتلا دی اور مکمل طور پہ وہ بدلا دیا ہے, لیکن زکریا صاحب کے بارے میں بہت کچھ باقی رہ گیا ہے. وہ انشاءاللہ مختصر طور پر میں ان کی پیدائش وغیرہ اور یہ کہاں پیدا ہوئی ہے, کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور کس کس طرح سے, یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ بھی. زکریا صاحب کا خود بیان ہے کہ یہ کتاب جو تبلیغی نصاب ہے یہ میں نے ان ایام میں لکھی ہے جب ڈاکٹر نے مجھے سوچنے اور کسی چیز کے فکر وغیرہ کرنے سے منع کر دیا تھا. یعنی ذہن پہ زیادہ بوجھ, ذہن پہ زیادہ زور نہ دو, نہ کوئی چیز سوچو نہ فکر کرو, بلکہ پڑے رہو, کسی بھی کام کوئی کام وغیرہ نہ کرو, کوئی علمی مشاغل, کوئی علمی کام بھی نہ کرو, ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا. ان ایام میں حضرت کو یہ بات سوجھی کہ لاؤ کوئی ایسا نصاب تیار کریں جو چرت پھرت کرنے والے جھوری جھنڈی رکھ کر کے ان لوگوں کے لیے کوئی چیز کام ہو جائے. تو ان دماغی توازن جب ان کا برقرار نہیں تھا, معاف کیجیے گا مجھے اس جرات کے اوپر, جب ان کا دماغ خراب تھا, ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کسی چیز کے سوچنے اور ذہنی طور پہ کوئی کام کرنے سے, ان ایام میں زکریا صاحب نے یہ کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو غلط سلط اس کتاب میں لکھی گئی ہیں شاید انہی دماغ کی خرابیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے جی, اور حقیقت ہے یہ باقاعدہ تبلیغی نصاب میں یہ بات لکھی بھی گئی ہے ان کی ہسٹری, ان کی تاریخ میں. بہرحال یہ ایک بات ہے جو معلوم کرنے کی ہے, ذہن میں رکھنے کی ہے. جہاں تک سوال ہے کتاب کے لکھنے والے جناب زکریا صاحب کا, تو ان کی پیدائش جو ہے رمضان سن 1315 ہجری کے اندر ہوئی, اور ان کا نام محمد زکریا نہیں تھا, جیسے محمد الیاس صاحب کا پرانا نام محمد الیاس نہیں تھا, بلکہ ان کا نام کیا تھا, اختر. کیا نام تھا, تاریخی نام اختر تھا. اسی طرح سے زکریا صاحب نے بھی اپنا نام بدلا, ظاہر ہے جیسے پیر ویسے مرید, پیر کے ساتھ ساتھ مرید بھی چلتا ہے, تو اور داماد بھی تھے یہ چونکہ الیاس صاحب کے, تو زکریا صاحب کا پہلا نام محمد موسیٰ تھا, محمد موسیٰ تھا, بعد میں انہوں نے اپنا نام محمد زکریا رکھا. اور یہ جناب پیدا ہوئے رمضان کے اندر سن 1315 ہجری میں, اور ان کی تعلیم گنگوہ اور سہارنپور کاندھلا اور یہی سب انہیں یعنی جو یو پی کا علاقہ ہے دیوبند کے قریب کا, انہیں سب علاقوں میں ان کی تعلیم ہوئی. 6 دفعہ انہوں نے حج کیا اور پھر مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے مستقل قیام کیا. پہلی بیوی ان کی جو تھی وہ مر گئی تھی, تو پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا تھا, اور پھر جب یہ وفات پائے ہیں تو ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد طلحہ تھا, اور ان کے 5 بیٹیاں تھیں جن میں ایک بیٹی جو زکیہ نام کی تھی, مولانا محمد یوسف صاحب جو مولانا الیاس صاحب کے بیٹے ہیں ان کی بیوی تھی, سمجھ رہے ہیں. اور ان کی موت جو ہوئی ہے 23 مئی سن 1982 عیسوی کو مدینے کے اندر ہوئی ہے, اور وہیں دفن بھی وہیں گنگوہی صاحب کے بغل میں ان کو کیا گیا ہے. اور یہ جو سن ہے نا 1982, یہ میرے مسلمان ہونے کا سال ہے. واقعی بتا, 1982 ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن و سنت کا ایمان عطا فرمایا, اور میں قبر پرستی, دیوبندیت, تبلیغیت, یہ تمام سے جو جھکوڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات بخشی. یہی تاریخ ہے 1982. جب ان کی پیدائش موت کے اوپر پہنچا تو میں نے کہا ماشاءاللہ, یہ گویا میری نئی پیدائش ہو رہی ہے, نیا جنم میرا ہے یہ, یعنی تاریکیوں سے روشنی کی طرف میں اسی سال آیا ہوں. بہرحال ان کی تقریباً چھوٹی بڑی کتابیں ملا کے 117 کتابیں ان کی ہیں, اور انہی کتابوں میں سے یہ کتاب فضائل اعمال جو تبلیغی نصاب کے نام سے کہیں جانی جاتی ہے, کہیں فضائل نماز کے نام سے یاد جانی جاتی ہے. یہ مختصر سی ہسٹری, مختصر سا ایک خاکہ زکریا صاحب کا رہا. ان کے فضائل کے بارے میں تو بہت کچھ بیان کیے جاتے ہیں, میں ان فضائل میں نہیں پڑھنا چاہتا. اور جیسا کہ اور بتایا بھی ہے میں نے کہ جب زکریا صاحب مرے تو دفن کیا گیا, تو بتایا نا کہ کسی نے ایک آواز سنی. کیا آواز سنی؟ کہا کہ تمہارے اس میت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے. کسی عاشق زکریا نے یہ آواز سنی تھی. بہرحال اور بھی مرنے کے بعد کے یہ فضائل ہیں, زندگی میں تو بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہوں گے, بہرحال وہ ہم سے اسے نہیں لینا. اور یہ ایک زکریا صاحب کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں. آئیے, میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں, اور میں اپنے بریلوی اخوان جو ہیں بےچارے, جن کے اوپر ساری دنیا اپنا نزلہ چھڑکتی ہے, میں اور وہ بھی دنیا کے اوپر پورا نزلہ اپنا اتارتے ہیں, بہرحال میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ ایک درخواست کرنا چاہوں گا, میں ابھی کرتا ہوں. میں ایک یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیوبندیت کے تعلق سے پچھلے لیکچروں میں بہت ساری باتیں بتلائی ہیں آپ کو, اور بہت سارے ان کے عقیدے بھی بتلائے, اور میں نے ایک دو وعدے بھی کیے تھے وہ تصویروں وغیرہ کے تعلق سے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی جو کتاب اصلاحی نصاب ہے, اس کتاب کے آخری پیج میں نالین مبارک کی تصویر اتاری گئی ہے, اور اس سلسلے میں یہ کہا گیا, اور میں نے شاید بتلایا ہے بہت پہلے یہ بات کہ اس کو رات کے فلاں اتنے ٹائم میں ایسا ایسا کر کے وضو وغیرہ بنا کے ان نالین مبارک کو, اس پیپر کو, اس تصویر کو اس کو سر پہ رکھ کے اور دعا کرو تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. اور بہت سارے فضائل بیان کیے گئے اللہ کی پناہ. تو یہ تعلیم ہے اشرف علی صاحب تھانوی کی, جو تعلیم لے کر کے بیچارے یہ جماعت تبلیغ کے لوگ ادھر ادھر پھیلاتے ہیں. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوبندی اور بریلوی یہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ آج ہمارے ملکوں میں ایک معلوماتی باتیں اچانک میرے ذہن میں آئی ہیں. میں یہ ہمارے ملکوں میں جو آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ حنفی جو ہے وہ حنفی وہ صرف دیوبندی ہوگا یا کوئی بریلوی ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی بات آپ کو بتاؤں, قادیانی بھی حنفی تھا, اللہ کی قسم مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ پرلے درجے کا حنفی تھا وہ. اور میں یہ بھی بتاؤں آپ کو, یہ جو چکرالوی اور یہ جو سب بنتے ہیں یہ سب حنفی تھے. تو حنفی جو ہو وہ دیوبندی یا بریلوی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ حنفیوں میں کئی گروپ ہیں, کئی جماعتیں ہیں. ایسی بھی جماعت حنفیوں میں ہے جو بریلوی نہیں ہے, ایسی بھی جماعت حنفیوں میں ہے جو دیوبندی نہیں ہے, ایسی بھی ہم جماعت حنفیوں میں ہے جو مرزائی غلام احمد قادیانی نہیں ہے, اس کے ماننے والے نہیں. تو حنفی ایک مذہب ہے جو بنایا گیا, اور اسلام کے چار ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس کا بنایا گیا. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جتنے حنفی ہیں یہ چاہے یا تو بریلوی ہوں گے یا دیوبندی ہوں گے, ایسی بات نہیں. اسی طرح سے جس طرح کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی یا کوئی حنفی صرف بریلوی یا دیوبندی ہی نہیں ہو سکتا, اسی طرح سارے دیوبندی بھی ایک نہیں ہیں, بلکہ دیوبندیوں کے اندر بھی تقسیم ہیں. اور یہ تقسیم کوئی تنظیمی یا تحریکی تقسیم نہیں ہے, کوئی موومنٹ کی تحریک, یعنی کوئی تحریک چل رہی ہے آپ نے اس کا نام, کوئی تنظیم چل رہی ہے آپ نے تنظیمی طور پر اس کا نام رکھا ہوا ہے. مزاج ایک ہے, دعوت ایک ہے, فکر ایک ہے, سب کچھ ایک ہے, لیکن تنظیم کا نام آپ نے چینج کر دیا ہے بس, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ مذہبی تقسیم ہے, اور وہ بھی تقسیم کوئی فروعی نہیں ہے بلکہ اصولی جو ہے اختلاف ہے. دیوبندیت کے اندر دو گروپ ہے, ایک گروپ حیاتی گروپ کہلاتا ہے اور ایک گروپ مماتی گروپ کہلاتا ہے. حیاتی گروپ کیا ہوتا ہے؟ حیاتی گروپ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ جتنے بھی بزرگان دین صالحین ہیں وہ سب اپنی مرے لیکن وہ سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یہ حیاتی گروپ ہے دیوبندیوں کا, اور ان کی اکثریت ہے, اور انہی میں مولانا قاسم نانوتوی, اشرف علی خان تھانوی, اور یہ مولانا حسین احمد مدنی, اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں, یہ لوگ ہیں اکثریت ان لوگوں کی ہے. اور ایک گروپ ہے مماتی گروپ. ان مماتی یعنی ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے, وہ اپنی خبر میں بھی مردہ ہیں, مر چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جتنے بھی صالحین, کوئی کتنا بڑا بھی ہو, سب کو موت آنی ہے, سب مر گئے. تو اور یہ گروپ جو ہے اس گروپ کے لیڈر سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں. تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. چنانچہ نماتی گروپ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں, اور وہی نہیں بلکہ جتنے صالحین بزرگان دین ہیں وہ سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں, اور اس کی تازہ مثال میں نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ارواح ثلاثہ سے آپ کے سامنے گزشتہ لیکچر میں نے پیش بھی کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب اپنی خبر سے اٹھ کر کے دیوبند کا جھگڑا چھڑانے آئے تھے, اور بزرگان دین اس طرح کے تصرفات کرتے ہیں, روح اس طرح سے تبدیل ہوتی ہے نعوذ باللہ. تو یہ وہ گروپ ہے جو یہ گروپ ہے جو حیاتی گروپ ہے. بہرحال اور اب آپ سوچیں گے کہ ہم نے یہ دیوبندیت کے تعلق سے کہاں سے یہ بات لے آئی جبکہ گفتگو تبلیغی جماعت کے تعلق سے چل رہی ہے. میں اس لیے لایا کہ اب میں یہ دو گروپوں میں سے دیکھنا یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا قارورہ کس سے ملتا ہے, تبلیغی جماعت کا لنک کس سے ہے, تبلیغی جماعت کے لوگ حیاتی گروپ سے ہیں یا مماتی گروپ سے ہیں. میں آپ سے یہ بات اور کروں, پوری تبلیغ نصاب پڑھ ڈالیے, آپ کو یہی پتا چلے گا کہ تبلیغی جماعت کا جو تعلق اور لنک ہے وہ حیاتی گروپ والوں سے ہے. اور یہ حیاتی گروپ کے لوگ جو ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بریلویوں سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, وہ یہی ہے کہ یہ حیاتی گروپ کے لوگ وہ ہیں جو بالکل بہت ہی تھوڑے سے رسم اور رواج کے فرق کے ساتھ بالکل وہی تعلیم, وہی شکشا, وہی راہ, وہی طریقہ بتلاتے ہیں جو علماء بریلوی اپنی کتابوں میں لکھتے اور وہ خود کرتے ہیں. تو میں بریلویوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان بیچاروں کو خامخواہ تم وہابی نجدی کہتے رہتے ہو, ارے یہ بیچارے تو وہابی اور نجدی سے بہت پہلے, ان کے بزرگوں نے وہابیوں کو گالیاں دی ہیں, ان کے بزرگوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو فاسق و فاجر بددین تک بتلایا ہے نعوذ باللہ. تو ان کو تم کیوں بیچاروں کو وہابی اور نجدی کہتے ہو؟ یہ وہابی نجدی لوگ نہیں ہیں, ارے یہ تمہارے ممیرے بھائی ہیں, پھپھیرے بھائی ہیں, یہ گلابی لوگ ہیں, گلابی لوگ. ہاں یہ وہابی نہیں ہے, گلابی لوگ ہیں. یہ تو ان کے اندر وہ تمام عقیدے موجود ہیں جو تمہارے اندر موجود ہیں اور میں دیکھ چکا ہوں. اور کہتے ہیں کہ دونوں دین کی باتیں جاننے والا زیادہ ہی سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہیں, مجھے میرے سامنے دونوں رخ ہیں تفسیر کے, بریلویت کے بھی اور دیوبندیت کے بھی رخ ہیں. میں جانتا ہوں کہ وہ عقیدے جو بریلوی اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھتا ہے تبلیغی جماعت کے لوگ زندگی بھر انکار کرتے رہیں فردن اس کو بیچارے. اچھا انکار کے اوپر مجھے ایک بات یاد آئی کہ یہ انکار بیچارے یا جاہل لوگ بیچارے جو جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تبلیغ کرنے نکلتے ہیں, ان غریبوں کو, ان کو تو کچھ پتا بھی نہیں ہوتا, یہ انکار کریں تو کریں. ارے بھائی جو کتابوں میں لکھا اس کا انکار کر دو, لیکن اگر آپ کتاب کی بھی بات بیان کرو گے تو کتاب کا بھی انکار کر دیں گے. نہیں یہ ہماری تبلیغی نصاب میں موجود نہیں ہے. میں نے بتایا آپ کو شاید کہ ایک جگہ میرا محاورہ کا لیکچر تھا اور میں نے کسی بات کو چھیڑا نہیں. ہمارے کمال صاحب نے اتفاق سے بیٹھے تھے, کسی نے سوال کر دیا کہ جناب تبلیغی جماعت کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے. میں نے بتلا دیا کہ بھائی پہلے علم حاصل کرو اس کے بعد تبلیغ کرو, علم ہی نہیں ہے تو تم تبلیغ کیا کرو گے. وہ اچھا یہاں پہ بھی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلانے ڈاکٹر ہیں انجینئر, ابھی ڈاکٹر انجینئر ہوگا وہ, دنیا کا کلچر اس نے جو ایگریکلچر کی تعلیم حاصل کی ہوگی, اس نے چیڑ پھاڑ کی تعلیم حاصل کی ہوگی, اس نے انجیکشن لگانے کی تعلیم, اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ دین کے اندر بھی علم اور شعور رکھتا ہے. ہم نے تو بڑے بڑے علماء کو بھی دیکھا گردنوں کے مسئلہ لپیٹ رہے ہیں, بڑے بڑے محدث اپنے آپ کو بنتے ہیں پر یہ گردنوں کی مسا ان سے نہیں جاتی, یہ علم ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث اس سلسلے میں موجود نہیں ہے, لیکن روایت بیان کی جاتی ہے. پتہ ہے جو گردن کی مزہ کرے گا اللہ تعالیٰ جہنم سے قیامت کے دن اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دے گا. اعوذ باللہ، یہ کون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث؟ تو بڑے بڑے لوگ بھی اپنے آپ کو علامہ اور محدث کہنے والے بھی گردن کو لپیٹ رہے ہیں اسی امید میں کہ گردن آزاد ہوگی. پتہ نہیں کون سی آزادی چاہ رہے ہیں، آنکھ آزاد ہو رہی ہے، ہاتھ آزاد ہو رہے ہیں، پاؤں آزاد، وضو بنا رہے ہو، گناہ جو رہے ہیں، گردن ہی باقی. یہ جھوٹی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی. غرض تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان بریلویوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بریلوی دوستو، آپ ان کو وہابی نجدی نہ کہو، بلکہ ان سے ذرا سا تم مل جل کے بات کرو نا تو تمہیں مسجدیں یہ آٹومیٹک مار دھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی کہیں گے چلے آئیے سرکار. ہاں لیکن بچکتے ہیں یہ بریلوی بیچارے، ان سے خام خواہ بچکتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، سب کچھ یہ گاؤں گاؤں، محلے محلے، نگر نگر، ڈگر ڈگر، ملک ملک، وہی سوچ وہی فکر لے کے چلتے ہیں. آئیے میں کچھ، اب یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ جناب علی یہ ربانی صاحب صرف چھوڑ رہے ہیں، تبلیغی نصاب میں یہ تمام سب باتیں کہاں ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے ایک جگہ ذکر کر دیا تو کسی نے سوال میں کیا تو میں نے بتایا بھائی تبلیغی جماعت یہ ہے، تو کسی نے میں نے کہا تبلیغی نصاب میں ایسی ایسی باتیں موجود ہیں جو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. اب میں چپ ہو گیا. اتنے ہمارے کمال صاحب نے کہا کہ جناب کوئی مثال دے دیجیے، تو پتا نہیں میں نے ایک مثال دی کہ تبلیغی نصاب کے اندر یہ موجود ہے کہ جبکہ تمام مسلمانوں کا اور تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، مگر تبلیغی جماعت کے امام جو زکریا صاحب جو تبلیغی نصاب میں لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ مر کے اور جب قبر میں ان کو دفنانے لگے تو انہوں نے ٹک سے آنکھیں کھول دی، ٹک سے آنکھیں کھول دی، کہا رہے تم مر گئے تو تم زندہ، کہاں ہم عاشقانِ خدا ہیں، ہم مرتے تھوڑی ہیں، ہم زندہ ہی رہتے ہیں. ایک بزرگ کو کوئی نہلانے چلے تو کھلکھلا کے ہنس پڑے. میں نے کہا شاید گدگدی لگا دی ہوگی انہوں نے، ہے نہیں. تو میں نے کہا اس طرح کے واقعات موجود ہیں. اب اس میں ایک صاحب جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے برجستہ برجستہ کہا نہیں جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ واقعہ اس کتاب میں نہیں موجود ہے. تو میں نے کہا آپ میری بات کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن کاش وہ کتاب میرے پاس ہوتی. ایک دوست بیٹھے ہوئے، کوئی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جناب علی وہ کتاب موجود ہے، میں لے کے آتا ہوں، ہماری مسجد میں صبح شام پڑھائی جاتی ہے. میں نے کہا لاؤ، وہ کتاب منگائی. اتفاق سے وہ واقعہ میں ڈھونڈ ہی رہا تھا لیکن دوسرا واقعہ مجھے مل گیا، اور وہ واقعہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں آج بتاؤں گا، وہ ذکر میں کروں گا. تو بہرحال وہ واقعہ میں نے کہا یہ دیکھو آپ یہ واقعہ موجود ہے، یہ بتاؤ یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب. جیسے ہی میں نے نقد کرنا اس واقعے پہ شروع کیا تبصرہ، وہ آدمی چیخ پڑا، کہا رہنے دیجئے، مجھے پتا چل گیا کہ واقعی یہ سب واقعات موجود ہیں. تو بھائی تبلیغی جماعت کے لوگوں کو میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو میں بول رہا ہوں، جو حوالے دے رہا ہوں، ان حوالوں کو، ان باتوں کو صفحے وغیرہ کہیں ایک دو پیج کے پاکستان ہندوستان پرائیویٹ لمیٹڈ فلانے لمیٹڈ سے مختلف پریسوں کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، باتیں نہیں بدل سکتی. میں لفظ بولوں گا، آپ ان لفظوں کو اس میں ڈھونڈیں اور حق تلاش کرو، حق تلاش کرو. بھیڑ نہ بنو بھیڑ، کہ جیسے ایک بھیڑ کنویں میں گئی تو ساری اسی میں جاتی ہیں، بھیڑوں کی یہ فطرت، سمجھ رہے ہیں؟ اندھے نہ بنو، اجالے میں آؤ. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی عطا فرمائی ہے، وہ روشنی کے ذریعے سے ہم اللہ کے دین کے اوپر عمل کریں، جاہل نہ رہیں. غرض آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ اس کتاب میں قرآن و حدیث کا نام لے کر لوگوں کے اندر کس طرح کی بدعقیدگیاں پھیلائی جا رہی ہیں. سب سے پہلی چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ہر مسلمان ایک میں اچھا میں یہ کر رہا تھا کہ میں نے سوچا، یہ بھی سوچا کہ میں مختلف واقعات لے کر کے اور میں آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں بیان کر دوں. پھر میرے دل میں آیا نہیں ایسا کرو کہ یہ جو فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل حدیث، فضائل قرآن، فضائل رمضان، فضائل ذکر، فضائل جھوٹ، فضائل شرک، فضائل بدعت، خیر یہ باب نہیں ہے فضائل شرک، فضائل بدعت وغیرہ، لیکن میں یہ میں اگر زکریا صاحب زندہ ہوتے یا ان کے جو ماننے والے یا موجودہ دور کے جو امیر ہیں، میں ان سے با ادب اور جرات کے ساتھ یہ درخواست کرتا کہ محترم آپ کے حضرت نے تو فضائل قرآن، فضائل ذکر، فضائل یہ تمام سے فضائل دیے، کم از کم اس میں فضائل جھوٹ کا بھی اضافہ ہوتا، فضائل شرک بھی لکھے جاتے، فضائل بدعت بھی لکھے جاتے، فضائل افسانہ بھی بیان ہوتا اور فضائل عشق و محبت بھی بیان ہوتے اشعار کی شکل میں، تو بہت بہتر ہوتا، کیونکہ یہ تمام سب چٹنیاں موجود ہیں اس میں، صرف ان کو وضاحت کرنے کی تھوڑی تھوڑی ضرورت ہے. بہرحال آئیے میں یہ عرض کروں کہ جناب علی ہم مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا، وہی صرف عالم الغیب و شہادہ ہے. چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں واضح طور پر بیان فرمایا وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا ہو، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا ہے، وہی ہے جو زمین اور آسمان کی چیزوں کو جانتا ہے، کوئی بھی پتا سوکھا ہو یا ہرا ہو بغیر اس کے حکم سے نہیں ہلتا ہے، زمین کی تاریکیوں میں چھوٹی چیزیں خشکی کی ہوں یا تری کی ہوں, سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ علم ہے سب کچھ, اور کچھ سب کچھ کتاب مبین میں ہے, واضح ہے کھلی چیزیں, یہ سب مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا, قل لا يعلم الغیب قل لا اقول لكم عندي خزائن الله, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں, اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ ولا اعلم الغیب, نہیں میں غیب جانتا ہوں, اس کا بھی دعویٰ میں نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں, ولا اقول لكم انی ملک, اور نہیں میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں, بلکہ ان اتبع الا ما اوحی یوحا الی, میرے پاس میں صرف ان باتوں کی اتباع کرتا ہوں, میں صرف ان باتوں کے اوپر عمل کرتا ہوں جو باتیں میرا اللہ مجھے بتلاتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ آراف آیت نمبر 50 اور پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ آراف سورہ انعام آیت نمبر 61 اور دوسری آیت سورہ انعام آیت نمبر 50. اب یہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے, تو وہاں بھی لوگ ہیں جو قرآن کے اوپر ان کا ایمان ہے. اب ذرا تبلیغی, جنہیں ہم تبلیغی جماعت نہ کہیں بلکہ الیاسی جماعت کہیں, اور الیاسی جماعت کے اوپر بھی مجھے ایک دوسرے الیاس صاحب یاد آئے. اب یہ ایک چیز دیکھیں ذرا صاحب معذرت کے ساتھ, ہاں ایک چیز سمجھنے کی آئی مجھے, اچانک باتیں یاد آ جاتی ہیں. پڑوسی پڑوسی کا کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے, اور یہ زمانے سے چلا رہا ہے. پاکستان تقسیم ہوا, ہندوستان بنا, ہے کہ نہیں, پاکستان بنا, ہندوستان اپنی جگہ, پاکستان اپنی جگہ, پاکستان جو کچھ بھی کرتا ہے ہندوستانی حکومت اس کی نقالی کرنا شروع کر دیتی, ہندوستان کچھ بھی کرتا ہے پاکستان اس کے ریئیکشن میں کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیتا. المہم اگر وزیر اعظم یہاں بدلتے ہیں تو وہاں بدلتے ہیں, یہاں الیکشن ہوتا ہے تو وہاں الیکشن ہوتا ہے, وہاں کچھ ہوتا ہے تو یہاں, المہم دونوں اصل میں قبول کرتے ہیں ایک دوسرے کا, ایکشن اور ریئیکشن دونوں کے اندر ہوتا ہے نا, اور اس کی تازہ مثالیں موجود ہیں آپ کے سامنے کہ کسی نے تین پٹاخے داغ دیے تو کسی نے پانچ چھ پٹاخے اس کے اس میں داغ دیے. غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکشن اور ریئیکشن, عمل اور رد عمل کا سلسلہ دونوں ملکوں میں چلا آتا ہے, سیاسی پیمانے پہ ہو, تجارتی پیمانے پہ ہو, اقتصادی پیمانے پہ ہو, ثقافتی پیمانے پہ ہو, غرض کسی بھی شورا کے پیمانے پہ ہو, ادب اور فلسفے کے پیمانے پہ ہو, غرض کسی بھی پیمانے پہ ہو. اور آگے بڑھوں میں دینی پیمانے پہ بھی ہے, دینی پیمانے پہ ہندوستان میں ماں محمد الیاس صاحب نے ایک جماعت بنائی, کون سی, تبلیغی جماعت, ان کا نام محمد الیاس تھا. اب جناب علی اب ریلوی حضرات ڈھونڈتے رہے کوئی ایسا بت بنانا چاہیے جس کا نام محمد الیاس ہو. ایک بت اگر ہندوستان میں بنا ہے تو دوسرا بت پاکستان میں بننا چاہیے. چنانچہ کھوجتے کھوجتے کراچی کے اندر ایک بت مل گیا ان کو, سگے مدینے کا کتا ایک مل گیا ہے نا, اس اپنے آپ کو مدینے کا کتا, اس کا نام محمد الیاس قادری رضوی اور حنفی اور پتنی کیا کیا ہے. بریلوی جماعت انہوں نے اتنا اچھالا انہوں نے ٹائٹل بنائی ہری پگڑیاں. اب ان کے اجتماعات ملتان میں ہو رہے ہیں, کراچی میں ہو رہے ہیں, لاہور میں ہو رہے ہیں, پنجاب میں ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ کے بامبے تک بھی وہ آیا ہے وہ ہری پگڑی. ہاں, اور جناب علی اجتماعات میں لاکھوں کے دعوے کیے جاتے ہیں, اور اجتماعات میں باقاعدہ بتیاں بجھا کے ذکر ہوتا ہے, وہ تصور مدینہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تصور مدینہ کرایا جاتا ہے, لوگ تصور مدینہ کرو. ان کے اجتماعات میں پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حاضر ہوتے ہیں. ہاں بھائی, یہ باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں. اور جناب علی اب تبلیغی, اچھا ایک تو محمد الیاس بنایا گیا ہندوستان میں بنا, جتنے یہ تمام سب کارنامے کیے, اور اب پاکستان میں بھی ایک محمد الیاس نام کا بنا. پاکستان ہندوستان میں تبلیغی نصاب تیار ہوا, پاکستان کے محمد الیاس نے فیضان سنت کے نام سے اور اس طرح کے بہت ساری کتابیں لکھی. ایک چھوٹی موٹی کتاب ہمارے پاس اسی ہفتے میں آئی جس کا نام ہے سانپ نما جن اور غوث پاک کے دیگر واقعات. اب جناب علی میں ان واقعات کو پڑھتا ہوں اور زکریا صاحب کے لکھے ہوئے واقعات کو پڑھتا ہوں, مجھے عجیب حیرت ہوتی, ہمیں بڑا تماثل ہے, بڑا مثلیت پائی جاتی ہے, یعنی حشب یعنی کیا کہتے ہیں مشابہت پائی جاتی ہے. اب اس میں جناب علی یہ دو چار پانچ چھ آٹھ سطریں ہیں, لیکن اس میں سنت اس طرح سنت کی بھرمار کی گئی ہے کہ دیکھنے والا پڑھنے والا کہے گا جناب یہ تو مکمل واقعی مکمل سنی ہے. مکمل کیا ہے؟ سنی ہے. سنت کی بہاریں, تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر, غیر سیاسی تحریک, دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی جائیں, اپنے شہر کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ہاں شرکت فرما کر خوب سنتوں کی بہاریں. مجھے یاد آیا, اور سنیں, سبزی منڈی میں, محلہ سوداگران میں سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے, دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت. مجھے یاد آیا ایک آدمی تھا بڑا, تو کہیں جا رہا تھا بازار میں, وہ گاڑی خریدنے جا رہا تھا, شیر تھا وہ. کوئی مولوی صاحب ملے, انہوں نے کہا جی بھائی صاحب چودھری صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں گاڑی خریدنے کے لیے, کار خریدنے کے لیے. بولے ذرا انشاءاللہ تو کہہ لیں, اللہ کی اللہ پہ بھروسہ کریں. کہتے ہیں انشاءاللہ کار خریدنے جا رہا ہوں, بازار جا رہا ہوں. اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت, جیب میں نوٹ ہے, گاڑی شو روم میں ہے, جا کے ابھی نکال کے لاتا ہوں. گیا بیچارہ ہے نا, بڑے شان سے بڑے تفاخر سے گیا, اور جب شو روم سے گاڑی وڑی نکالی, چابیوں بھی باہر ہوئی گاڑی, اب پیپر اب وہ بل آیا, وہ اس کا مطلب کیا کہتے ہیں اس کو فاتورہ, اور جناب علی فاتورہ اس نے پیش کیا کہ جناب پیمنٹ دیجیے پیسہ ہے. اب جب انہوں حضرت نے جیب میں, شیخ صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب ہاتھ جو ہے جیب سے باہر, ہاتھ جیب سے باہر, اور وہ بھی ہمارے ملکوں کے لوگ ماشاء اللہ ایسی صفائی سے کاٹ رہے ہیں کہ جناب علی آپ کو تو یعنی کچھ پتہ احساس تک نہ ہو, شعور تک نہ ہو. اب جب جیب سے ہاتھ باہر نکل گیا تب انہوں نے کہا کیا ہوا, کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا, پھٹکارنا شروع کر دیا گاڑی والے مالک نے, کہنے لگا شرم نہیں آتی بے حیا کہیں کے چلے آتے ہم کو تنگ کرنے کے لیے, گاڑی ہم نے اتنی محنتوں سے نکالی ترتیب دی, اور بعد اب کہہ رہے جیب کر کے جھوٹے کہیں گے, نکلو نکالا یہاں سے. اب نکالا, وہ بےچارا دلیل ہو کر کے وہاں سے نکلا. اب راستے میں پھر مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی, شیخ صاحب پیدل ہی جوتیاں چٹکھاتے چلے آ رہے ہیں, کیا بات ہے گاڑی کہاں گئی؟ کہا رہے مولوی صاحب نہ کہیے, انشاءاللہ آپ نے جو بات کہی انشاءاللہ ہم یہاں سے بازار گئے, اب انشاءاللہ ہم جو مارکیٹ گئے انشاءاللہ ہم شو روم میں گھسے, انشاءاللہ ہم نے گاڑیاں خریدی. مولوی حیران, ارے وہاں تو کسی بات پہ انشاءاللہ نہیں کرا, یہاں تو بار بار انشاءاللہ لڑ رہا ہے. بولے انشاءاللہ مولوی صاحب ہم نے گاڑی نکالی, اب انشاءاللہ جب ہم نے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے دینے کے لیے تو انشاءاللہ جیب ہی کٹ گئی. کہا ظالم, جس وقت تجھے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت تھی اس وقت تو نے کہا نہیں, اب تو انشاءاللہ 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 جو یہ بھرمال, اب کیا فائدہ؟ تو اب انشاءاللہ کہہ کر کر کے تو کیا یہ شعور دے رہا ہے کہ مجھے اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے؟ بہنی اسی طرح سے یہ بدعتوں کے بیوپاری ہیں جن کے سر سے پیر تک شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں, جن کا روگٹا روگٹا بدعت کا تاجر, روگتے بدعت کے بدعت اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے, ان کی چھوٹی سی تحریر میں تقریباً 6-8 دفعہ تقریباً جو ہے سنت 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 لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں. اور جناب علی تو میں عرض یہ کر رہا تھا, یہ کتاب جو ہے اس کے اندر میں واقعہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں لکھا ہوا ہے, میٹھے میٹھے یہ زنانہ انداز دیکھ رہے ہیں آپ, میں تو دیکھا تو میں نے کہا کسی کوٹھے کی چکلے پہ بیٹھنے والی عورت کی تحریر ہو سکتی ہے, میٹھے میٹھے لوگوں جیسے پھنساتی نہیں ہے وہ اپنے گراہکوں کو اچھے اچھے انداز سے دل ربائیوں سے لبھا لبھا کر کے, ایسے ہی یہ بھی دل ربا انداز میں پھنسا رہا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غوث پاک کی محبت کا دم بھرنے والوں, اس حکایت سے ہمیں درس ملتا. اب جن کی توبہ یہ ہوا, سرکار بغداد سرکار بغداد جو ہے خطبہ دے رہے تھے یا لیکچر دے رہے تھے, اتنے میں کوئی سانپ گرا اور حضرت کے اندر سے گھس کے آستین سے باہر نکل کے گلے میں لپٹ گیا, اور جتنے حاضرین تھے سارے کے سارے بھاگ گئے. تو صوفی رہے ہوں گے, صوفی کبھی لوگوں کے سامنے ٹکتے ہیں. اور جناب علی اب جب پھر سانپ چلا گیا, کچھ کہہ کے لکھتا ہے یہ کہ اور کچھ کہہ کر سانپ چلا گیا تو سب لوگ پھر جمع ہوئے, کہنے لگے حضرت سانپ نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ سانپ نے کہا کہ میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا, جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے تیری مجلس کا سما غوث آدم. شعر لکھا, اب لکھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہاں اسی سانپ نما کا دوسرا واقعہ, غرض یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہہ رہا ہے, ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان بنے سنگ دل مومسا غوث آدم, ہوئی مان کے دل ساتھ دنیا سے ہوئی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت, یہی عرض ہے آخری غوث آدم. ایمان کے ساتھ غوث آدم رخصت کریں گے یا اللہ کرے گا؟ ان کے غوث آدم ہی رخصت کریں گے, سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر بہت سارے واقعات لکھے ہیں, اور میں آپ کو کیا بتاؤں, ایسے واقعات جو بالکل تبلیغی نصاب کے اندر بھی ملیں گے آپ کو, تب رہا وہاں غوث پاک ہیں, یہاں دوسرے بزرگ ہیں جو حضرت زکریا صاحب نے بنائے ہیں, تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ سرد رات میں 40 دفعہ غسل, اور جناب علی زمین سے چن چن کا ٹکڑے کھانا, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 25 سال تک غوث پاک نے فرمایا کہ 25 سال تک عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا, 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ کیوں پیچھے رہے؟ زکریا صاحب نے اپنے امام کے بارے میں لکھا ہے, پتہ نہیں کون کون سے بزرگ, کہ امام صاحب 50 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے, انہوں نے غوث پاک کے بارے میں لکھا ہے. غرض آپ کو بہت ساری مماثلت میں آپ کو بتاؤں, بہرحال یہ چھوڑیں, صاحب قبر کی امداد بھی ہو رہی ہے مزار شریف پر, علماء فقراء کے قابلے کے ہمزار کشوا, اور جناب علی بہت کچھ ہوا. بہرحال چھوڑے, یہ میں کہاں ان بیچاروں کے چکر میں پڑ گیا. یہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں بھی محمد الیاس, مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ہیں, اور یہاں بھی مولانا محمد الیاس کا بنایا ہوا ٹولہ ہے, وہاں بھی الیاسی گروپ, پاکستان میں بھی الیاسی گروپ, ہندوستان میں بھی ریاسی گروپ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دونوں ملکوں کا ایکشن ریئیکشن ایک دوسرے پہ عمل رد عمل ضروری ہے, پڑوسیوں سے متاثر ہونا. تو بہن ہی اسی طرح سے یہ بھی ہوا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آئیے میں آپ کو تبلیغی نصاب کے ماحول میں لے کے چلتا ہوں کہ تبلیغی نصاب میں زکریا صاحب نے کیا باتیں لکھی ہیں. لکھتے ہیں, ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, مگر زکریا صاحب ذرا دیکھیے فضائل اعمال. یہ فضائل اعمال مکتبہ رحمانیہ پاکستان کا چھپا ہوا صفحہ 330 کے اندر اور صفحہ 648 کے اندر فضائل ذکر کے اندر یہ جو وہ واقعہ موجود ہے. اور یہ ہمارے پاس کتاب ہندوستان کی فضائل اعمال شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ نظام الدین دلی کی چھپی ہوئی. اس کتاب کے صفحہ 13 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے اور میں حوالے دوں گا اس کتاب کے جو ہندوستان پہ طباعت ہے, کیونکہ پاکستان تو اس کی فرع ہے جو کھولی گئی ہے جیسے لیکن اصل بیج تو ہندوستان میں ڈالی گئی ہے, اس لیے ہندوستان کی جو کتاب چھپی ہوئی ہے میں اسی کتاب کے حوالے سے آپ سے اس وقت گفتگو کروں گا. اور اس کتاب کا حوالہ میں پڑھ دوں تاکہ کسی بھائی کو شبہ نہ ہو. ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ 168/2 جھا ہاؤس حضرت نظام الدین دلی 11013 انڈیا. ہاں یہ چھپی ہوئی کتاب ہے اور اس کے 13 صفحے کے اوپر حضرت نے فرمایا ہے, واقعہ ذکر کیا ہے. فضائل نماز, فضائل نماز کھولیں آپ اور فضائل نماز کے 13 صفحے کے اوپر لکھتے ہیں کہ حضرت امام آدم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امام آدم رضی اللہ, جبکہ یہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خاص ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے, لیکن اپنے امام کے بارے میں مبالغہ دیکھیں آپ کہ وہیں پر امام شافعی کا ذکر آئے گا تو بیچاروں کو رحمت اللہ علیہ لکھیں گے, امام مالک کا ذکر آئے گا تو رحمت اللہ علیہ حضرت لکھتے ہیں زکریا شیخ الحدیث صاحب, وہیں امام احمد کا ذکر آئے گا تو رحمت اللہ علیہ, لیکن اپنے امام کا آئے گا تو نام بھی نہیں لیں گے بلکہ امام اعظم. یہ بھائی امام اعظم تم اپنے حنفیوں کے امام کہو نا, سیدھے حنفیوں کے امام, یا امام ابو محمد ابو یوسف کے درمیان جو امام تھے وہ امام اعظم. اس طرح سے امام کو تم پوری امت کا امام, امام اعظم پوری امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس طرح کے خطاب سے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق طور پر جو ہے خطاب کیا جا سکتا. بہرحال لکھتے ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے. یہ واقعہ ہے فضائل نماز صفحہ نمبر 13 اور یہ واقعہ اب جو ہے فضائل ذکر کے اندر بھی موجود ہے. فضائل ذکر صفحہ نمبر 150 کے اندر حضرت نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے اور ذرا تفصیل لیے ہوئے ہے. اس کا ماحصل یہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم جب کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پانی میں جو گناہ دھلتا ہوا نظر آتا اس کو معلوم کر لیتے. یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ, کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے یا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس سے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں. کون سے گناہ؟ زکریا شیخ الحدیث. اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے نا, حدیث کی سمجھ آپ کو دارال دیوبند میں آئے گی, یہ ہماری سمجھ والی باتیں نہیں ہیں. یہ دیوبند کی, یہ دیوبند کے درس میں ایک سید واحیات واڑیات غازی پور کا نکلا ہے, محمد ابو بکر غازی پوری ہے نا, مجاہد آدم کا لقب ملا ہے اس کو ہندوستان کے دیوبندی حضرات سے. وہ لکھتا ہے اگر تمہیں حدیث سمجھنا ہے تو دار العلوم دیوبند کے مسند درس میں آگے وہاں حدیث سمجھو, تمہیں کیا معلوم حدیث. تو یہ حدیث ہے شیخ الحدیث صاحب کی. کیا لکھتے ہیں کہ یہ بھی معلوم کبیرہ گناہ, ان کو پتہ نہیں کہ کبیرہ گناہ توبے سے پاک ہوتے ہیں, وضو کے سے کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا جب آدمی گپ چھوڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے کچھ نہ کچھ چوک ہو جاتی ہے. تو یہ گپ ہے, دیکھیں گپ, یہ گپ ہے اپنے امام کے بارے میں. لکھتے ہیں کہ صغیرہ گناہ بھی اور کیا کہتے ہیں کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ, مکروہ فعل ہے یا خلاف اولا. اللہ اکبر, جیسا کہ حصی چیزیں نظر آیا کرتی ہیں اسی طرح یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد میں ایک آدمی وضو کر رہا تھا, بہرحال اس کو دیکھ کر کے چپکے سے کہا بیٹا والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لے. ایک دوسرے آدمی کو دیکھا کہا بھائی تو زنا نہ کرا کر, بہت بڑا عیب ہے. ایک تیسرے کو دیکھا تو اس نے کہا تو لہو لعب کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, شراب مت پیا غرض. اس طرح سے امام صاحب گویا کوفے کی مارکیٹ میں, کوفے کی جامع مسجد میں باقاعدے سب کچھ دیکھتے تھے سب کا. آخر میں لکھتے ہیں کہ باقاعدے بعد میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے, چونکہ ایک نعمت تھی ہم کو نہیں چاہیے, تو اتالے تو وہ چیز ان سے ختم ہو گئی. اب آپ بتائیں کہ یہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور دیگر جتنے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ان میں سے کسی سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے اندر بھی یہ خاصیت موجود تھی، کہ وہ یہ غیب نہیں ہے جی، چھپا ہوا پانی کے اندر کیا چیز ظاہر گر رہا ہے، کیا چیز گر رہی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ اتہام نہیں ہے، یہ کتنی بڑی کی تہمت لگائی گئی ہے اپنے امام کے اوپر انہوں نے لگائی کہ وہ ہر چیز جانتے. ابھی اللہ وحدہ لا شریک قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو، اور یہاں امام صاحب کو بھی غیب کا علم ہو رہا ہے. غرض یہی نہیں، ان کی بات ہوتی تو ہوتی، اور سنیں دیوبند سہارنپور میں کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولانا الشاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نظر اللہ مرکدہ کے خادموں میں ایک صاحب تھے، شاہ عبد الرحیم نہیں بلکہ ان کے خادموں میں ایک صاحب تھے، جو کئی کئی روز اس وجہ سے استنجے نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. اللہ اکبر، ابھی میں کہہ رہا ہوں ڈانٹے دی ہوئی تھی انہوں نے، استنجا نہیں، حضور استنجا کرنے جائیں، صحابہ استنجا کرنے جائیں، انہیں انوار نظر نہ آئیں، انہیں اس کی فکر نہ ہو، دیوبند کے ان صوفیوں کو اور ان ملانوں کو اور ان درس حدیث کے دعوے کرنے والوں کو، انہیں ہر جگہ انوار نظر آتے ہیں. یہ کتنی بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے، یہ اسلام کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو کیا اسلام کی تبلیغ ہے؟ تم کیا بتلانا چاہتے ہو اس واقعے سے؟ تم وہی عقیدہ پھیلانا چاہتے ہو جو منصور حلاج نے کوفے کی دھرتی پر پھیلایا تھا اور دنیا کے اندر پھیلایا تھا؟ تم وہی عقیدہ پھیلانا چاہتے ہو جو جنید اور بغدادی اور شبلی اور دوسرے باطل صوفیہ نے اپنے اپنے علاقوں میں پھیلایا تھا؟ تم وہی عقیدہ پھیلانا چاہتے ہو جو ہندوؤں اور یہودیوں نے اپنا عقیدہ پھیلایا ہے کہ ذرے ذرے میں ایشور اوتار لیتا ہے، تمہیں ذرے ذرے میں اللہ نظر آتا ہے، تم پیشاب کرنے نہیں جا، ہندوستان کی دھرتی پر دیوبند میں انہیں انوار نظر آتے ہیں. اور کیا بڑی بات ہے بھائی، ہو سکتا ہے باقاعدہ دیوبند کی بنیاد رکھنے کے لیے حضور آئے تھے. ایک پاکستان کا وہ قادری ہے کوئی پادری، اس نے حضور کو منہاج القرآن کی بنیاد رکھنے کے لیے بلایا تھا پاکستان میں ٹکٹ دے کر کے، اور باقاعدہ بکواس کیسٹوں میں موجود ہے جو دنیا کے سامنے ننگا ہوا ذلیل ہوا اور دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا. اس نے سوچا ہوگا کہ جس طرح دیوبند کے لوگوں نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کے دنیا میں شہرت لے لیے، لاؤ ہم منہاج القرآن پہ بھی سب پھانک کے لے لیں شہرت. لیکن اس دور میں ذرا حق بولنے والے تھوڑے کم تھے، لیکن آج تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لب بھی ہونٹ بھی کھولو گے تو الحمدللہ بھرے چوراہے پر تمہارے ہانڈی پھوڑنے کے لیے ہم جیسے طالب علم موجود ہیں. تم پہلے
سامعین کرام، آپ خود ساختہ فضائل نماز کی پہلی کڑی یعنی پہلی کیسٹ سماعت فرما رہے ہیں. اے سائیڈ ختم ہو چکی ہے، کیسٹ براہ کرم بدلیے اور بی سائیڈ سماعت فرمائیے. شکریہ. یہ خود ساختہ فضائل نماز کی بی سائیڈ سماعت فرمائیے. شکریہ.
دنیا میں شہرت لے لیے، لاؤ ہم منہاج القرآن پہ بھی سب پھانک کے لے لیں شہرت. لیکن اس دور میں ذرا حق بولنے والے تھوڑے کم تھے، لیکن آج تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لب بھی ہونٹ بھی کھولو گے تو الحمدللہ بھرے چوراہے پر تمہارے ہانڈی پھوڑنے کے لیے ہم جیسے طالب علم موجود ہیں. تم پہلے ہم سے تو بات کرو، ہم سے گفتگو کرو، تم کہاں دوڑتے ہو ادھر ادھر ان ادھر ادھر کی باتوں میں. تو ان کو انوار نظر آتے تھے دیوبند کے حضرت کو، اور خادم کو انوار نظر آتے تھے. اور تو خیر، یہ دیکھیں آپ اس طرح سے انہوں نے یہ چھوڑا، یہ غیب دانی، یہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اس غیب کا دعویٰ کیا، اور یہ سراسر اسلام کے مزاج کے خلاف اور توحید کے خلاف ہے، جو سراسر شرکیہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کے بارے میں غیب کا عقیدہ رکھنا یہ سراسر شرک ہے. اور جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے سوا فلاں بھی غیب جانتا ہے، وہ پرلے درجے کا کافر ہے، وہ پرلے درجے کا کیا ہے؟ کافر ہے. یہ فقہ کی کتابیں خود موجود ہیں، اور حنفی فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. شاید شیخ الحدیث کو پتا نہ ہو اور انہوں نے اس طرح کے واقعات انہوں نے لکھ دیے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور اسی طرح اسی فضائل ذکر میں ابو یزید قرطبی کا ایک واقعہ نقل ہے غیب دانی کا، فضائل ذکر صفحہ نمبر 84. یہ دیکھیں آپ، یہ واقعہ لکھا ہوا غیب دانی کا. اب بریلوی اگر بیچارہ کرتا ہے تو اس کو لانتان کرتے ہیں، لیکن ان ہمارے تبلیغی بھائیوں کو یہ موٹے موٹے واقعات اور یہ موٹے موٹے گند نہیں نظر آتے. اور میں نے گند کے موضوع پر وہی بتلایا تھا، جو گند میں ڈوبا ہو اسے خوشبو کا پتہ کہاں ہو. اسے حدیث کا پتہ کہاں ہو، اسے تو وہی چیز صحیح اچھی لگے گی جو گند ہے، تو گند والے کو گندی اچھی لگتی ہے، اسے خوشبو نہیں اچھی لگتی. آپ قرآن و حدیث کی بات کرو تو کہیں گے ارے تم آئے قرآن حدیث سمجھنے والے، تم قرآن حدیث سمجھ سکتے ہو، بڑے آئے قرآن حدیث والے. آپ گند کی بات کرو اس طرح کے گند کی واقعات کی، تو ان کی سمجھوں میں بڑی جلدی آتی ہے بات. یہ دیکھیں ایک گند شیخ الحدیث کا اور ملاحظہ فرمائیں، اور میں اس بیچارے کیا بتاؤں میں بہرحال، اور اپنے تبلیغی بھائیوں کو میں بتاؤں کہ میرے بھائی پڑھو ان واقعات کو، لکھتے ہیں کہ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ جو شخص، میں نے یہ سنا، کس سے سنا اس نے، کس سے سنا اس نے، میں نے سنا، کسی شیطان نے اس کو سنایا، اور کون سنائے گا، اللہ رسول نے تو سنایا نہیں، اگر انہوں نے سنایا ہوتا تو قرآن حدیث میں موجود ہے. کہہ رہا میں نے سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. یہ واقعہ کس نے اس کو بتایا؟ بہرحال کسی نے بھی سنایا ہو. میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنے بیوی اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرے آخرت بنایا. یعنی ایک دفعہ نہیں، اپنے لیے کئی نصاب مقرر کر کے 70,000 مرتبہ پڑھ کے جمع کر لیا، اور اپنی بیوی کے لیے بھی ایک نصاب پڑھا. میں نے، ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے. مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا. ایک مرتبہ دیر غور سے سنیں، شیخ ابو یزید قرطبی کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ کیا تھا، شبہ تھا، دعویٰ تھا اس کو. بہرحال ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفاتن اس نے ایک چیخ ماری، کھانا کھاتے کھاتے اس نے کیا ماری، چیخ ماری. میں سمجھتا ہوں شیطان نے چمٹی لے لی ہوگی اس کو، چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا، اور کہا، سنو کیا کہا، کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، میری ماں دوزخ میں، اس کی حالت مجھے نظر آئی. اس نے کہا اس کی حالت مجھے نظر آئی کہ وہ دوزخ میں کیا ہو رہی ہے، جل رہی ہے. آپ دیکھیں دوزخ میں جل رہے ہیں، ان کو سب پتا ہو رہا ہے. سنو آگے آئیں، قرطبی کہتے ہیں، یہ قرطبی نہیں علامہ قرطبی، یہ دوسرے قرطبی ہیں، کوئی صوفی بھی ہیں. میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں. کہنے لگے، اب مجھے خیال آیا کیا، کہ جب ایک نصاب بخشنے سے جنت مل جاتی ہے یعنی 70,000، تو لاؤ وہ نصاب کس کو بخش دوں، اس کی ماں کو بخش دوں. آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، یہ جو قرآن پڑھ پڑھ کے ہدیے ہوتے ہیں نا نصاب، قرآن خانی کے جو دور دورے چلتے ہیں، ان کے علماء بھی کہتے، خیر ان کے علماء کیا کہیں گے، سب ڈوبے ہوئے ہیں. ای بریلویو دیکھو، دیکھو تبلیغی جماعت تمہاری ردک پہ چل رہی ہے، تمہارے ایمان اور عقیدے کو نگر نگر پھیلا رہی ہے. ان کو وہابی نجدی نہ کہو، یہ وہابیت اور نجدیت کے دامن پر کلنگ کا ٹیکا ہے. یہ تو تمہارے موسیرے بھائی ہیں، چور چور موسیعود بھائی، تمہارے بھائی ہیں یہ، یہ بھی چور تم بھی چور، سمجھ رہے ہو. سنو، یہ لکھتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں، جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، نقش بخش دوں. چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا، ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے، اس کی ماں کو بخش دیا. میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا. ان لفظوں پہ ذرا غور توجہ چاہوں گا. میں نے اپنے دل میں چپکے سے بخشا تھا، اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا، چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے. گرو گرو رہ گئے چیلا. اس نوجوان کو صرف یہی نہیں معلوم ہوا کہ اس کی ماں دوزخ سے ہٹا دوزخ میں جل رہی ہے، بلکہ حضرت کے دل میں کہہ رہے ہم نے جو پڑھا تھا اس کا بھی، اس کی بھی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، اور ابھی جو ہم نے اس کی ماں کو ایصال کیا ہے ایک نصاب، اس کی بھی خبر اس کسی کو نہ تھی، میں نے دل میں چپکے تھے. علیم بذات الصدور کون ہے مسلمانوں، بتاؤ ذرا کون ہے علیم بذات الصدور، اللہ کے سوا اور ہے کوئی؟ لیکن زکریا صاحب، اور معذرت کے ساتھ میرے تبلیغی بھائیوں، معذرت کے ساتھ، زکریا صاحب تمہارے امام، دیوبند کے امام، پورے منارے اہل حدیث، منارے شیخ الحدیث کیا فرما رہے ہیں، کیا عقیدہ دے رہے ہیں لوگوں کو، بتاؤ. میں کہتا ہوں ساری کتابوں پہ تبصرہ ایک طرف، صرف اسی واقعے کے اوپر اگر تبصرہ کروں نا، اسی ایک واقعے کے اوپر، تو میرا کام نہیں ہے کسی کو جہنم میں پہنچانا، دوزخ میں پہنچانا، یہ اللہ کرے گا. اگر مرنے سے پہلے اس بندے خدا نے توبہ نہ کیا ہوگا اور میں حسن زن رکھتا ہوں، اللہ نے ہو سکتا ہے توبے کی توفیق دے دیو، اگر نہ بھی ہوگی تو پھر اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ دل کی دھڑکنوں کو بھی جاننے والا کوئی گرے پڑے یہ اس طرح کے، یا کوئی بھی ہو، ہمارے نبی بھی دل کی دھڑکنوں کو نہیں جانتے تھے، چھ جائے کہ یہ للو پنچو جمن سگاتی پتو اور جو ہے ایسے لوگ، یہ دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والے لوگ ہیں، زکریا صاحب کیا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور تم کہاں کے توحید کی بات کر رہے ہو، کہاں کے سنت کی بات کر رہے ہو، اور کس حق کی بات کر رہے ہو کہ دنیا کے اندر ہم حق پھیلا رہے ہیں؟ یہ حق نہیں، یہ تاریکیاں ہیں، یہ ظلمتیں ہیں جن کو تم دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہو۔ قردبی کہتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے دو فائدہ ہوا، ایک تو اس کی برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی، گویا اس کو بھی یقین نہیں تھا، تجربہ کر رہا تھا۔ ہاں اگر اللہ رسول کی بات ہوتی تو کوئی مسلمان تجربہ نہیں کرتا، اللہ رسول کی بات پہ آنکھ بند کے یقین کرتا ہے، گویا یہ ضرور شیطانی بات رہی ہے کہ نہیں ہے، یہ غیب دانی نہیں، یہ غیب دانی کے دعوے اپنے بزرگوں میں کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو تبلیغی جماعت والے اگر غیب دانی کا دعویٰ اپنے بزرگوں میں کرتے ہیں تو وہ بہت بھاری موحد اور بہت بھاری وہ توحید پرست اور سنت کے دعوے دار بتلائے جاتے ہیں، اور اگر وہی بیچارہ بریلوی رضا خانی احمد رضا خان کا ماننے والا اگر وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں غوث اور پیر کے بارے میں رکھے تو وہ مشرک کیوں ہے؟ غلام محمد قادیانی مشرک کیوں ہے؟ کیوں کافر ہے وہ؟ اور یہ کہاں کے ان کے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں مجھے بتایا جائے میرے عزیز۔ اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں ترتیب کے ساتھ ذرا پہلے نماز کا، پھر جو ترتیب کتاب میں ہے اسی ترتیب سے واقعات بیان کر کے ہر واقعے کے اوپر اپنی ٹپنی نوٹ کروں، یعنی اپنا تبصرہ نوٹ کروں تھوڑا سا، تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے اور ہمارے تبلیغی بھائی اور یا دنیا کے اندر جو شخص بھی حق کو جاننا چاہے تو وہ کتاب کھول کے بیٹھے اور نمبر وائز سب کو بتلاتا جائے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اگلی مجلس جو ہے فضائل نماز کے تعلق سے ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اندر دو تین اور فضائل جوڑوں گا، پھر اس کے بعد میں فضائل صدقات کے اندر تو جناب علی وہیں پہ تو گڈھے ہیں، فضائل حج میں بھی گڈھے، فضائل درود اور یہ قرآن وغیرہ جو ہے نا تھوڑے تھوڑے بہت کم ہیں ان میں۔ تو میں انشاءاللہ تعالی میں چاہتا ہوں کہ جو واقعات ایمان شکن اور عقیدے توحید کو ڈائنامنٹ کرنے والے ہیں اور شرک کی طرف دعوت دینے والے ہیں، میں مختصر طور پر تفصیلی طور پر تو نہیں بتا سکتا، تفصیل کے لیے تو ہمارے لیے بہت وقت چاہیے، بس مختصر طور پر تھوڑی تھوڑی جھلکیاں آپ کو دیتا چلوں تاکہ امت کے سامنے تبلیغی نصاب کا ایک جائزہ آ جائے، اور تبلیغی الیاسی گروپ کی ایک حقیقی جو اس کا حقیقی چہرہ جو تبلیغ کے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس الیاسی گروپ، یہ الیاسی گروپ بھی اور وہ الیاسی گروپ، اس الیاسی گروپ کا میں پہلے بھانٹا پھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ پہلے آیا ہے، یہ گروہ پہلے آیا ہے، اور اس الیاسی گروپ کا میں فیضان سنت کے تعلق سے انشاءاللہ بھانٹا پھوڑوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں ان کی تو پھوٹی ہوئی بیچاروں کی، ان کی کیا پھوڑو گے، یعنی ان بیچاروں کو تو خیر ان کو بیچارہ اس لیے کہتا ہوں اس لیے کہ وہ عقل و خرد سے پیدل لوگ ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے نا منافقین، یہ منافقین لوگ ہیں، یہ الیاسی گروپ بہت منافق ہے، نہیں ہم یہ سب نہیں کرتے، نہیں ہم یہ، تو پھر یہ کتابوں میں کیوں لکھا ہے بھائی، تم نے کیوں لکھا ہے، نکال کے پھینک یا اس کو چوراہے پہ رکھ کے اندر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق بات کے سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
عزیزان محترم، نوجوان دوستو، بزرگو، بھائیو، گفتگو ہماری تبلیغی نصاب کے تعلق سے چل رہی تھی، اور وقت کی نزاکت کے پیش نظر اور اس کی قلت کو محسوس کرتے ہوئے میں مناسب اور بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ بلا کسی تمہید کے اپنے موضوع کا آغاز کروں، چونکہ یہ سلسلے وائز موضوع چل رہے ہیں تبلیغی جماعت کے تعلق سے، تبلیغی نصاب کے تعلق سے، ان کے عقائد، ان کے خیالات، ان کی کتابوں میں جو موجود ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے تبلیغی نصاب، جسے گھر گھر، مسجد مسجد کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے اور صبح و شام قرآن و سنت کے درس کے بجائے اس کتاب کو منزل من اللہ سمجھ کر کے اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسے جزء ایمان سمجھا جاتا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بالترتیب ترتیب کے ساتھ اس کتاب کے مختصر مختصر نمونے جو ایمان شکن نمونے ہیں، مسلمانوں کے ایمان اور عقیدوں کو بگاڑنے والے نمونے ہیں، مسائل نہیں، وضو، نماز، یہ وغیرہ نہیں، بلکہ ڈائریکٹلی طور پر قرآن اور سنت کے مخالف مضامین ہیں، باتیں ہیں، میں بالترتیب انہیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، یہ میرا وعدہ تھا۔ چنانچہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں کوئی بات فضائل نماز کی لے لوں، کوئی بات فضائل تبلیغ کی لے لوں، کوئی بات فضائل صدقات کی لے لوں، لیکن میں نے مناسب سمجھا تاکہ آپ حضرات کے اوپر یہ چیز محفوظ رہے اور بالترتیب وہ چیز چلتی رہے اور آپ حضرات اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ مختصر سی باتیں فضائل حکایات صحابہ جو ہے اس تعلق سے میں نے پچھلے لیکچروں میں بیان کر دیا ہے، تھوڑی سی جھلک دے دی ہے، میں اس کے بعد فضائل نماز سے شروع کرتا ہوں۔ فضائل نماز کی بھی ایک دو باتیں میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی تبلیغی نصاب کے حوالے سے کہ اس کے اندر کس طرح سے شرکیہ عقیدے اور کس طرح سے اسلام اور عقیدے کو، ایمان اور عقیدے کو توڑنے والی باتیں موجود ہیں۔ آئیے میں اگلے مرحلے میں قدم رکھتے ہوئے فضائل نماز ہی سے یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے پہنچانا چاہتا ہوں، اور آج کی مجلس میں فضائل نماز، فضائل ذکر کے تعلق سے کچھ واقعات اور کچھ حضرت شیخ الدیوبندیہ اور جناب زکریہ صاحب کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے اس کتاب کے حوالے سے میں کچھ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک بات قابل توجہ ہے اور وہ آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں، اور وہ بات یہ ہے کہ میرے سامنے جو کتاب ہے، جس کتاب کا میں آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں، یہ کتاب فضائل اعمال ہے جو ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ 6 ہاؤس نے حضرت نظام الدین دلی نمبر 13 انڈیا کی چھپی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں، میں ایک کتاب کو اپنی تقریر کا موضوع بنا رہا ہوں۔ یہ کتاب چونکہ ہندو پاک کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر مختلف پریسوں میں چھپی ہوئی ہے اور مختلف پریسوں والوں نے اس کو چھپوا کے تقسیم کیا ہے، ممکن ہے کہ صفحات دوسرے پریسوں کے حساب سے تھوڑے مختلف ہوں، اس لیے براہ کرم اگر کوئی صاحب کس کے پاس یہ نسخہ اس پریس کا چھپا ہوا نہ ہو، اور یا وہ حوالہ کسی دوسرے پریس کے چھپے ہوئے کتاب میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں دیکھیں آگے پیچھے ایک دو صفحہ ادھر سے ادھر، ممکن ہے وہیں کہیں وہ باتیں مل سکتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جس کتاب کا، جس پریس کا حوالہ دے رہے ہیں جہاں سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اور آپ پاکستانی مطبوعہ میں دیکھیں یا ہندوستان کے کسی اور پریس والے کے اس میں دیکھیں اور کہیں جناب علی یہ دیکھیں وہ ربانی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ صفحہ انہوں نے یہ بتلایا اور صفحہ اس کتاب کے اندر کوئی اور ہے، ہرگز نہیں۔ بلکہ میں پہلے سے اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ حوالہ آپ ایک دو صفحہ ادھر سے ادھر دیکھ لیں، بہرحال باتیں لفظن بلفظن وہی چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ اور چوتھی تیسری ایک بات اور ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی، جیسے کہ عام لوگوں کا اکثر ہم نے پڑھی ہیں کتابیں ردود ایک دوسرے کے اوپر، ہم نے دیکھی ہیں کہ جناب علی اس میں قطر بیوت کرتے ہیں، الحمدللہ انشاءاللہ تعالی وہ کتاب اور وہ صفحہ وہ پورا میں قطر بیوت کرنے کا عادی نہیں ہوں، بلکہ میرا اس سے مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے وہ بھولے بھالے مسلمان جو کتاب و سنت سے الگ ہو کر کے، قرآن اور سنت سے ہٹ کر کے، چاہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر انہیں ہٹایا گیا ہے اور وہ شخصیتوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے اور ان کے عقیدوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر چلنا ہے تو ذات خداوندی کے قرآن کے اوپر چلو، اور چلنا ہے تو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شخصیت کے پیچھے چلو جو معصوم عن الخطا ہے، جو معصوم عن الخطا ہے، جن کے اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم اللہ وحدہ لا شریک نے دیا، اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جس بات کا تمہیں حکم دیں اسے لے لو اور جس بات سے وہ تمہیں منع کریں اس سے تم رک جاؤ، وہ شخصیت معصوم ہے، اور اسی شخصیت کی اتباع، پیروی، اطاعت اور اس کی ہر بات ہمارے لیے قابل اتباع اور واجب ہے ہمارے لیے۔ ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کی باتیں لی بھی جا سکتی ہیں اور ان کی باتیں رد بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کی بات ہو، علامہ کی بات ہو، مفتی کی بات ہو، اللہ کے لیے ان باتوں کو قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرو، اگر وہ باتیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں سر آنکھوں کے اوپر رکھ لو، اور اگر وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں تو خامخواہ ان کے زہد و تقویٰ کے حوالے نہ دو، ان کے پرہیزگاری اور ان کی نمازوں کے حوالے نہ
نہ دو، ان کی عبادتوں کے حوالے ہمیں نہ دو. کیوں؟ اگر وہ کوئی شخص آسمان میں اڑنے والا ہی کیوں نہ ہو اور اپنے آپ کو ولایت کے آسمان کے اوپر دعوے کرتا ہو کہ میں پہنچا ہوا ہوں، اور اسی طرح سے وہ احسان اور جو صوفیوں کے اپنے مراتب ہیں وہ دعویٰ کرے کہ ہم وہاں پہنچے ہوئے ہوں، اگر اس کا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کی وہ باتیں اگر قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو وہ ہمارے جوتے کی نوک پہ ہوں گی، ہمارے بوٹ کی نوک پہ وہ باتیں ہوتی ہیں، ہمارے نزدیک وہ باتیں حجت اور دلیل نہیں ہوتی ہیں. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ قرض. آئیے، میں نے کہا بلا کسی تمہید کے بہرحال اتنی بات بتلانا ضروری تھی آپ حضرات کو. آئیے میں اس کتاب کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا ہی نہیں بلکہ ہر مومن مسلمان کا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے، آخرت کے اوپر ایمان عقیدہ رکھتا ہے، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی. ہے یا نہیں ہے یہ عقیدہ؟ اللہ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ فرشتے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے، نہ ہی فرشتوں سے نہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَتَقَدَّمُونَ. سورہ آراف آیت نمبر 34، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے، ہر قوم کا ایک وقت مقرر یعنی ان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب ان کے موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو نہ ہی وہ ایک لحظہ آگے ہو سکتے ہیں نہ ہی وہ ایک لحظہ پیچھے ہو سکتے ہیں، یعنی جس دم موت لکھی ہے اس دم ان کو وہ موت آ کے پکڑ لے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں. اسی طرح سے فرشتوں کے تعلق سے سورہ تحریم میں اللہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے ہیں جس بات کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، ان باتوں میں وہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے ہیں جن باتوں کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتے اتنا ہی کرتے ہیں. یہ قرآن کا عقیدہ جو مومنین کو اللہ وحدہ لا شریک بتلا رہا ہے. مگر آئیے ذرا تبلیغی نصاب کا ایک عقیدہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں سماعت کیجئے اور دیکھیے کہ امام تبلیغی جماعت کیا فرما رہے ہیں اور کس قدر اللہ کے حکم کا تمسخر اور مذاق اس عقیدے میں اڑایا گیا ہے، اور امت کے گمراہ کرنے کے لیے کس قدر ایمان شکن عقیدہ حضرت زکریا صاحب اپنی کتاب تبلیغی نصاب کے اندر بیان کر رہے ہیں. چنانچہ یہ فضائل نماز ہے، اس فضائل نماز کے صفحہ 10 کے اوپر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، فضائل نماز کے صفحہ 10 کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھیں، حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. فضائل نماز 80 صفحہ 10، اس کے اوپر حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے، ظاہر ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ موت و زندگی کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو وقت جس کا موت کا مقرر ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ اسی وقت کے اوپر اسے موت آئے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آگے یا پیچھے کوئی بات ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بھول چوک کا امکان بھی یہ ایمان کو برباد کرنے والا اگر کوئی شخص اس طرح کا ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے. چنانچہ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت عبد الرحمن بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتے کی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا کہ اب یہ مر جائیں گے. حضرت ام کلثوم اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی، نماز سے فارغ ہوئی تو عبد الرحمان کو بھی افاقہ ہو گیا. لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کیسی ہو گئی تھی، یعنی ان کے شوہر نے پوچھا کیا میری حالت موت کیسی ہو گئی تھی، لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا تب انہوں نے فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے. وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، ان دونوں فرشتوں سے کہا تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فائدہ حاصل کرنے ہیں، اور اس کے بعد ایک مہینہ تک حضرت عبد الرحمان زندہ رہے اور اس کے بعد پھر انتقال ہوا. یعنی ان کے موت کی گھڑی آ گئی تھی، فرشتے موجود ہو گئے تھے، لیکن بعد میں گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھول ہو گئی کہ ان فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کی روح نکال کے لاؤ. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں 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 ابھی ایک مہینہ باقی ہے, سمجھو ان کی قسمت میں ایک مہینہ زندہ رہنا باقی ہے. وہ واحد, وہ یکتا اور بے مثل, وہ ذات خداوندی اللہ وحدہ لا شریک کی, وہ ذات جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس سے بھی بھول ہو جائے نعوذ باللہ, اور جس کی موت آ جائے اس کی موت میں ابھی فرشتوں کو واپس کر دیا جائے, اور یہ زکریا صاحب بتلا رہے ہیں کہ دوسرا فرشتہ ہے اس نے کہا بھی ان کے اس میں یہ باتیں رکھی گئی ہیں, یہ کیا ہے؟ آپ بتلائیں اس طرح کا عقیدہ یہ شیراز توحید کو منتشر نہیں کرتا, یہ توحید کے عقیدے کو ڈائنامنٹ نہیں کرتا. کہ مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی, یا فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے. کیا وہ دونوں فرشتے جو پہلے آئے تھے روح نکالنے کے لیے وہ بغیر حکم الہی کے آئے تھے؟ اور اگر وہ حکم الہی پہ آئے تھے تو کیا اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا کہ اس کی قسمت میں ان کی قسمت میں سعادت اور نیک بختی نہیں لکھی گئی ہے؟ یہ جھوٹی باتیں, یہ جھوٹی روایتیں اپنی کتابوں میں لکھ کر کے نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. کس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ پھر دو رکعت ان کی بیوی ہنستے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو رکعت نماز پڑھی تو گویا ان کی موت ہی ٹل گئی. گویا اے تبلیغی جماعت کے بھائیو, اگر تمہیں کوئی بھی اس طرح کی مصیبت آئیے تو دو رکعت نماز پڑھ کر کے اس کی موت ٹال دو, اللہ بھی بھول سکتا ہے نعوذ باللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت زکریا صاحب جب موت و حیات کی کشمکش میں ہچکولے کھا رہے تھے, بھنور میں پکڑے ہوئے تھے, تو اس وقت سارے تبلیغی جماعت کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے تھا. وہاں تو ایک تھی جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. اگر یہ مقبول بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو سب کو سجدہ کرے زکریا صاحب کو بتا لینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک کی مہلت دے دے. جس طرح ایک کو قیامت تک کی مہلت ملی ہے نا, انہیں بھی مہلت دے دے قیامت تک کے لیے. سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں. لیکن اگر زکریا صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر توبہ کرنے کی توفیق ہوئی ہوگی تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ ہی خیر کرے کہ ان کا کیا حشر ہوگا. اس عقیدے کی بنیاد پر میرے بھائی یہ ظاہر ہے کہ حضرت زکریا کی بے احتیاطی, اور جیسا کہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ کتاب میں نے اس انیام میں لکھی ہے جب ڈاکٹر نے مجھے ذہنی اور دماغی کام کرنے سے منع کیا تھا, تو یہ انہیں دماغوں کی اپج ہوگی, بد دماغی کی انہوں نے بےچارے نے لکھ ماری. نہ کوئی حوالہ, نہ کوئی سند, نہ کچھ. اس طرح کے واقعات نہ جانے یہودیوں کے نصرانیوں کے کہاں کہاں سے لکھ لکھ کر کے اور امت کو جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے. غرض آئیے ایک اور واقعہ لگے ہاتھوں دیکھتے ہیں. ہم ہر مسلمان, ہم اور آپ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہے ذرا تھوڑا معاشرتی مسئلہ ہے فیملی پلاننگ کے تعلق سے. حضرت زکریا صاحب نے باقاعدہ فیملی پلاننگ کے جواز کا ثبوت دیا, اشاروں میں بہت ساری باتیں کہہ گئے. سن 77 میں اندرا گاندھی اسی وجہ سے اتاری گئی تھی سیٹ سے, خامخواہ بیچاری کچے مولویوں سے فتوے لے رہی تھی. ارے امیر تبلیغ جماعت سے فتوا لے لیتی بات ہی ختم ہو جاتی. پر اس وقت گیا تھا ٹولہ, لیکن کھل کر کے نہیں بولے, بولے ہم سیاسی چکروں میں نہیں پڑتے. معاملہ کیا تھا؟ کتاب میں تو پہلے سے لکھا ہے, عقل مند والوں کتاب میں دیکھ لو, مسئلے سمجھ لو, خلاص. اب پورے تبلیغی جماعت والوں کو نسبندی کے چوکھٹ پہ حلال کر دینا چاہیے تھا. لیکن آئیے دیکھتے ہیں, ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نسبندی کرانا, فیملی پلاننگ کرانا یہ اسلام کے خلاف امر ہے, شریعت مطہرہ کے خلاف چیز ہے. شریعت اس کی اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. مگر ذرا تبلیغی جماعت کے اس شہسوار اور شیخ الحدیث کو دیکھیے کہ کس طرح سے فیملی پلاننگ یعنی نسبندی کے جواب کی دلیل دے رہے ہیں. یہی فضائل نماز ہے, صفحہ نمبر 12. فضائل نماز صفحہ نمبر 12 فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے. ابھی میں بتاؤں گا یہ کہاں کہاں سے لاتے ہیں, یہ بیچارے نہ جانے کہاں کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لاتے ہیں, ادھر ادھر کی باتوں کو نقل کر کے حضور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کہتے ہیں حضور کا ارشاد ہے اور بڑا قابل رشک ہے, حضور کا ارشاد ہے کہ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان, حضور کا ارشاد ہے کہ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو, جو ہلکا پھلکا ہو. بریکٹ میں حضرت شیخ الحدیث اپنی سمجھدانی, حدیث کی سمجھ مجھے یاد آتی ہے اس بہودے کی باتیں جو سید واحیات غازی پور کا ہے, جو واڑیات کی بستی کا, واڑیات اس کے بستی کا نام ہے, اس کو میں واحیات کہتا ہوں. وہ کہتا ہے اگر حدیث سمجھنا ہے تو علماء دیوبند کے درسوں میں جا کر کے حدیث سمجھو, وہاں تمہیں حدیث. تو جب میں پڑھتا ہوں ان کتابوں کو تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ بچائے ایسی حدیث دانی تھے. بریکٹ میں حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو, ہلکا پھلکا یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو. نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو. یہ آدمی بڑا قابل رشک ہے جو مسلمان ہلکا پھلکا ہو, یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو, نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو, روزی صرف گزارے کے قابل ہو, جس پر صبر کر کے عمر گزار دے, اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو, گمنامی میں پڑا ہو, جلدی سے مر جائے, جلدی سے مر جائے. اس جملے پہ میں بھی بتاؤں گا, جلدی سے مر جائے. ذرا توجہ رکھیے گا, نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہو, نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں. میں نے سوچا اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو داؤد کے حوالے سے باب التزویج فی الابکار, ابو داؤد کے ابکار, ابو داؤد کے حوالے سے میں بتاؤں, ایک نوجوان آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے بڑی حسین اور خوبصورت ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, صرف ایک عیب ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو بچے نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے شادی نہ کرو. پھر آیا, پھر پوچھا, اللہ کے نبی نے فرمایا مت شادی کرو. تیسری دفعہ آیا, آپ نے فرمایا شادی مت کرو. ثم اتاه الثالثه فقال تزوج الودود الولود فاني مكافركم مكافر بكم الامم. تیسری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ سے زیادہ پیار کرنے والی ہو, پیار دینے والی ہو, اور زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو, زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. اس لیے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت, تمام امتوں کو کے اوپر میں فخر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے بیان کروں گا, اے پاک پروردگار یہ میری امت ہے, میں اپنی کثرت دیکھ کر کے میں اپنے رب کے سامنے ذکر کروں گا. میں حیرت میں پڑ گیا, یہ حدیث ابو داؤد کی اور صحیح حدیث, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس حدیث کے ہوتے ہوئے زکریا صاحب کہہ رہے ہیں زیادہ رونے پیٹنے والے نہ ہوں, ہلکا پھلکا یعنی اہل و عیال کم ہوں, بال بچے کم ہوں. نبی تو فرمائیں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ٹکراؤ. کوئی بد دماغ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب علی وہ بھی تو حدیث ذکر کر رہے ہیں, لیکن ایک بات بتاؤں, اس حدیث کی انہوں نے کوئی سند نہیں بیان کی ہے. یہ حدیث کہاں ہے, زکریا صاحب کے اپنے دماغ کی اپج ہے یا کوئی ضعیف یا موضوع روایت ہے, کہاں ہے یہ حدیث؟ اور میں بتاؤں, زکریا صاحب کیا بتائیں گے, ہم جیسے ادنا طالب علم جو حدیث کے ہیں, جو ہم ہر حدیث کی تحقیق کرتے ہیں, ہم نے اس حدیث کو ڈھونڈا, ہم نے اس حدیث کو ڈھونڈا, ہم نے سوچا دل میں کہ ذرا تحقیق کر لوں. لکھنے والے نے ہو سکتا ہے الزام لگایا ہو زکریا صاحب کے اوپر کہ یہ حدیث نہیں ہے, لیکن میں نے ڈھونڈا اور دیکھا تو مجھے یہ حدیث ان کتابوں میں ملی جن کتابوں کو محدثین نے ضعیف اور موضوع روایتوں سے بھرا ہوا. یہ موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں, اس طرح کی حدیثیں, صحیح روایت چھوڑ کر کے زکریا صاحب موضوع اور ضعیف حدیث روایتیں بیان کر رہے ہیں. ہلکے پھلکے اہل و عیال والے ہوں, بال بچے کم ہوں, میں جاؤں گا. اب اس سے کیا بتلانا چاہتے ہیں, اس سے یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ زیادہ بچے ہونا یہ عیب ہے, اللہ خوش بختی کی نشانی نہیں ہے, یا اللہ کے محبوب بندے وہ زیادہ نہیں ہوتے جن کے پاس زیادہ بچے ہوتے ہیں. تبلیغی جماعت کے بھائیوں بند کر دو, زکریا صاحب کی اس تعلیم کے اوپر جا کے گورنمنٹوں سے کہہ دو فیملی پلاننگ کرنے آئے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں دعوے کرتے ہو, گورنمنٹ تو خوش ہو جائے گی اور اچھا بھی ہے, تعداد بھی کم رہے گی, اور اگر کبھی کچھ حادثے وادثے ہو گئے, اللہ نہ کرے کچھ ہو گئے, ادھر ادھر ختم ہو گئے, تو سمجھو آبادی ہی کم ہوگی ہمارے ہندوستان پاکستان کی, جس سے لوگ کمرے ٹیڑھی کیے ہوئے, گورنمنٹ کی آبادی بڑھ رہی ہے اور ہمارے حکومتوں کو تو ان باتوں کو ان کتابوں سے نکال کر کے باقاعدے تبلیغی جماعت والوں کو ترغیب دینی چاہیے, چلو نسبندی کراؤ, کیونکہ بڑے خوش ہیں, کیونکہ قابل رشک ہے وہ مسلمان جو فیملی پلاننگ کرا لے, نعوذ باللہ اہل و عیال میں ہلکا حکم. میرے بھائی میرے عزیز, یہ تعلیم ہے. اور آگے روایت میں ہے, جلدی سے مر جائے, نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہو, نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہو. شیخ زکریا صاحب کے اس لفظ مر جائے کے اوپر جو استعمال انہوں نے کیا ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید شیخ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جلدی سے فطری موت جلدی نہ آئے اور حساب و کتاب میں آسانی پیدا ہو, جلدی اگر فطری موت یعنی اگر فطری موت آ جائے تاکہ حساب و کتاب میں آسانی پیدا ہو, مگر موصوف نہیں ہے, یعنی جلدی سے اسے موت آ جائے تو بہتر ہے. موت آ جانا الگ اور جلدی سے مر جانا الگ ہے. کیوں؟ موت آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور مر جانا سمندر میں اپنے آپ کو ناک بند کر کے بیٹھ جاؤ، دریا میں بیٹھ جاؤ، چھت کے اوپر سے کود کے مر جاؤ، مر جانا. تو گویا زکریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اے تبلیغی جماعت کے لوگوں جلدی سے مر جاؤ، مطلب یہ اگر فطری موت نہ آئے تو خودکشی کر لو. یہی تو ہوا، مر جانا یہی ہوتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی کہیں کود کے مر گیا، کہیں کسی اور سے ڈوب کے مر گیا، کہیں چاقو مار لی، تلوار مار لی، مر جائے. یہی یعنی خود موت کا اہتمام کر لے، وہ بہتر یہی ہے اس کے لیے تاکہ جنت کے اندر وہ چلا جائے. لیکن یاد رکھو، اگر زکریا صاحب کے فارمولے پہ عمل کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی فطری موت نہ مرے اور خودکشی کر کے مرے تو جن ہتھیاروں سے یا جن طریقوں سے وہ مرا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح کا عذاب اسے جہنم میں دیا جائے گا. اس لیے ہم ادنا سے طالب علموں سے مشورہ لے لیا کرو ہر باتوں میں. ہم تمہیں رہنمائی کرتے ہیں کہ اس طرح کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے کہ چاقو مار دو زکریا، ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا، ہرگز نہیں. تو میرے اور آگے بڑھتے ہیں، ذرا سا چھوڑیں آپ اس بات کو اور آگے چلتے ہیں. ذرا سا ایک اور عقیدہ حضرت زکریا صاحب کا ملاحظہ کرتے ہیں. چنانچہ ہم موحد مومنین کا اور ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی عذر شرعی کی بنا پر کوئی نماز قضا ہو گئی، چھوٹ گئی کوئی نماز، ٹائم نکل گیا، بعد میں اگر اسے پڑھ لے آدمی تو وہ نماز ادا ہو جاتی ہے کہ نہیں. قرآن و حدیث کا یہی فیصلہ ہے. چنانچہ تاریخ اور سیرت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں مشغول تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے ساتھ تھے، چند نمازیں آپ کی وہاں قضا ہو گئیں، آپ نے وقت کے اوپر اسے کون سی کتاب اور صفحہ نمبر بتانا اچھا ہوگا کہ ہلکا پھلکا فید واز ہو، ہلکا پھلکا پریوار ہو. ہاں پریوار نیوجن ہمارے یہاں ہندوستان میں چلتا ہے، اور جو گاڑیوں پہ، بسوں پہ، ٹرکوں پہ اور اسٹیشنوں پہ لکھا بچے دو ہی اچھے ہے کہ نہیں. فیملی پلاننگ کرو، دو بچے خوشی سکھی ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. تو یہ ہے فضائل نماز اور صفحہ نمبر 12، فضائل نماز صفحہ نمبر 12. بہرحال غزوہ خندق میں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے، اور سیرت اور تاریخ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نمازیں وہاں قضا ہو گئیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ادا کروائی. غزوہ خیبر سے واپس ہو رہے ہیں، ایک صحرا میں رکے اور حضرت بلال حبشی سے کہا کہ میں سو رہا ہوں اور سب صحابہ سو رہے ہیں، جب نماز کا وقت ہوگا فجر کا جگا دینا. وہ نگرانی میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے، دن نکل آیا، سورج چڑھ گیا اور سورج کی شعاؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بیدار ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو جگایا اور کہا کہ کیا ہوا، تم کو ہم نے کہا تھا اس کام کے لیے اور تم سو گئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی، جس ذات نے آپ کے اوپر نیند تاری کر دی اسی ذات نے میرے اوپر بھی نیند تاری کر دی، میں بھی سو گیا. تو اس وقت اذان کہی گئی، صحابہ نے وضو کیا اور نماز پڑھی گئی. نماز قضا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قضا. اگر کسی عذر شرعی کی بنا پر نماز قضا ہو جائے تو ہم وہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ادا کر لے، انشاءاللہ اس کی نماز ادا ہو جائے گی، اور یہی قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے. مگر کے بعد موت ہے، مگر کے بعد عقل پہ رونا ہے، مگر کے بعد مگرمچھ ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، خود ذرا تبلیغی نصاب اٹھائیے، جنہیں قرآن و حدیث پھیلانے والی جماعت کہا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں اللہ والی جماعت کہا جاتا ہے، بعض علاقوں میں انہیں غیر شعوری طور پر مسلمانوں نے اللہ والی جماعت کہنا شروع کیا ہے. یہ کہتے ہیں دین کی پیاری پیاری باتیں ہم بتلانا چاہتے ہیں، جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز میں اذان پھیرتا ہے امام، ویسے ہی کھڑے جاتے ہیں. دین کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرنے والی جماعت بیان کی جاتی ہے. ذرا وہ کتاب پڑھیے، دیکھیے زکریا صاحب جو امیر ہیں اور سرخیل ہیں اس جماعت کے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھتے ہیں. فضائل نماز صفحہ نمبر 36 اٹھا کے دیکھیے، فضائل نماز صفحہ نمبر 36. اس کے اندر ایک روایت یہ ذکر کر رہے ہیں زکریا صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا. غور سے سنیں یہ حدیث کہاں ہے, میں نے بہت ڈھونڈی بھائی میرے مگر مجھے حدیث کی کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں ملی. سنیے, ملی ہوگی کہیں ضعیف موضوع روایات میں پر صحیح کتابوں میں ہمیں یہ حدیث نہیں ملی ہے. کہتے ہیں ایک حکم جہنم میں جلے گا, وہ بھلے وہ اگر اس کی نماز قضا ہو گئی اور بعد میں وہ پڑھ بھی لے تب بھی وہ ایک حکم جہنم میں جلے گا. اب آپ سوچیں گے یہ حکم کون سے پرندے کا نام ہے, یہ حکم کیا ہے؟ ایک گھنٹہ بھی, دو گھنٹے, چار گھنٹے, کتنا جلے گا وہ حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اور حکم کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے. کتنے برس کی؟ 80 برس کی ہوتی ہے. اور سنو, اور ایک برس 360 دن کا ہوتا ہے. ایک برس کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 360 دن کا ہوتا ہے. اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا. اللہ اکبر, ٹوٹل مارا ہے زکریہ صاحب نے, دیکھ کیلکولیٹر بڑا کامیاب ہے. اس حساب سے آپ ذہن پہ زور نہ دیں, آپ نہ جوڑیں کہ اب کتنا ہوا, میں بتا رہا ہوں, کلیکشن کر رہا ہوں میں. دیکھیں اس حساب سے ایک حکم کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی. 2,88,00,000 برس ہوئی. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہرگز نہیں ہو سکتا. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ہمارے نبی کی بات نہیں ہے. زکریہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو شخص نماز جس کی قضا ہو گئی بعد میں وہ پڑھ بھی لے تب بھی وہ ایک حکم جہنم میں جلے گا. اور ایک حکم 2,88,00,000 برس کی ہوئی. یہ تبلیغی جماعت والوں کا جہنم ہے. کلوں کا؟ ہاں, یہ تبلیغی جماعت والوں کا بنایا ہوا اپنا جہنم ہے مقبول. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث نہیں ہے. اب میں آپ سے آپ کی ایمانی غیرت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کی روشنی میں ابھی ابھی جو میں نے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نمازوں کا ذکر کیا ہے جو غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی چند نمازیں قضا ہوئی تھیں اور آپ نے ادا فرمائی تھیں, ادا فرمانے کے باوجود بھی نعوذ باللہ زکریہ صاحب یا جماعت تبلیغ کے لوگ نبی کریم کو اپنے جہنم میں چلائیں گے؟ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, بتائیں یہ کتنی بڑی خطرناک اور کتنی بڑی یہودیانہ گفتگو ہے. اور یہ کون لکھ رہا معلوم ہے؟ یہ کوئی جاہل نہیں, یہ کوئی علم اور عقل سے پیدل آدمی نہیں ہے, بلکہ فخر الاماثل, زبدۃ الاولیاء, ہاں, اور قطب الاختاب, فقیہ دوران, محدث آدم, حضرت شیخ الحدیث دیوبند کی, وہ فرما رہے ہیں. آپ بتائیں اس روایت کی, اس روایت کی وجہ سے کتنی شخصیتیں مجروح ہو رہی ہیں. خود پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مجروح ہو رہی, اتنی ہو رہی ہے. اس روایت کی روشنی میں حضرت بلال حبشی بھی نماز قضا ہوئی تھی, وہ بھی جہنم میں جائیں گے. ابو بکر بھی جہنم میں, عمر بھی جہنم میں, عثمان بھی جہنم میں, علی بھی جہنم میں, فاتح خیبر حضرت علی ابن ابی طالب بھی جہنم میں, طلحہ زبیر بھی جہنم میں, غرض جتنے صحابہ جہاں کے لیے گئے تھے, غزوہ خیبر کی واپسی میں رکے تھے اور ان کی نماز قضا ہوئی تھی اور انہوں نے ادا کیا تھا, زکریا صاحب انہیں جہنم میں پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے ہیں؟ اور میرا یہ عقیدہ ہے جو انہیں جہنم میں جہنمی سمجھے یا اشارے میں یا کسی بھی طرح سے جہنمی سمجھے وہ خود جہنم میں جائے گا. وہ ایک حکم نہیں بلکہ 2,88,00,000 برس کے حکم میں جلے گا. وہ ہے کہ نہیں ہے یہ میرے عزیز, میرے دوست؟ اور میں اپنے تبلیغی بھائیوں سے کہتا ہوں تم لال کتابیں پڑھ پڑھ تم کم از کم ان باتوں کے اوپر بھی غور کر لیا کرو. لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا, تو یہ ہے کہ کیا ہے وہ شعر مجھے آ رہا ہے بڑا پیارا شعر, کہ تمہیں کالی گھٹاؤں کا بھی کیا ہے پہچاننا نہیں آتا, ہاں, تمہیں کالی گھٹاؤں کا بھی پہچاننا نہیں آتا, نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. تمہیں کالی گھٹاؤں کا بھی پہچانا نہیں آیا, نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو کہ ساون ہے. یہ دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں یہ حدیث اور قرآن کی باتیں ہیں جو اپنے پیغمبر کو بھی جہنم. یہ کس بنیاد پہ اس بات کو زکریہ صاحب نے نوٹ کیا؟ میرے عزیز، میرے دوست، میں آپ کی فہم کو سلام کرتا ہوں، دیوبند کے اس محدث کی سمجھ کو سلام کرتا ہوں جو اس قدر جرات اور اس قدر گستاخی کی پیغمبر اسلام کو بھی جہنم میں پہنچا دے اور خود کے لیے ان کے خلیفہ مرنے کے بعد دعویٰ کریں کہ ایک آواز میں نے سنی ہے کہ کہنے والے نے کہا حاطف غیبی سے کہ زکریا کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے گئے. اس قدر کے دعوے اور پیغمبر اسلام اور صحابہ کے لیے یہ نہ بولے کیا محدث کا یہی انداز ہوتا ہے؟ لیکن نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا یہ پیشہ ہے کہ حدیثوں کو ٹکراؤ اور اپنا مطلب نکالو. فقہ نے بھی انہوں نے حدیثوں کو ٹکرا کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا دیکھو یہ حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، یہ حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، ان میں اختلاف، ان میں اختلاف. تو اگر ہم نے اختلاف ہوا تو کون سی بری بات ہے؟ اختلاف و امتی رحمہ. نبی نے تو فرمایا ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اعوذ باللہ. اگر نبی کا فرمان یہ ہوتا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے تو پروردگار تو یہ فرماتا ہے کہ اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. پروردگار تو یہ فرماتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. پروردگار تو یہ کہتا ہے کہ فرقہ فرقہ نہ بنو، اختلاف نہ کرو، ٹولیاں نہ بناؤ، جماعت اور گروہ نہ بناؤ. اور اس دور کے محدثین 14 صدی کے بیچارے، ہاں ہمارے ملکوں کے محدثین بیچارے، وہ کہتے ہیں اختلاف رحمت. اختلاف کیا ہے؟ نعوذ باللہ، رحمت خیر. یہ ہے جناب علی، حضرت زکریا اور تبلیغی جماعت والوں کی جہنم. اللہ تعالی ہمیں بھی محفوظ رکھے اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے عقیدے رکھنے والے لوگ جو اشاروں میں اشارے کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، کوئی کھلے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنمی نہیں کہے گا. ہاں شیعہ بھی نبی کریم کو گالی نہیں دیتے، یہ شیعہ جو ہے نا صحابہ کرام کو بھی کھلے طور پر، قرآن کا بھی کھلے طور پر انکار نہیں کرتے. وہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی کھلے طور پر ہر ایک بات نہیں کہتا ہے. بہت ساری باتیں اشاروں میں ہوتی ہیں، اشاروں میں کہہ دی جاتی ہیں، لیکن اس دور کے جو لوگ ہوتے ہیں مومنین، وہ ان باتوں کو پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ ہے اس سے یہ نتائج نکلتے ہیں. غلط. آگے آئیے، میں ذرا آپ کو ایک اور نمونہ دکھاتا ہوں. اور یہ تو میں بتا چکا ہوں، فضائل نماز میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کشف، وہ تو میں پچھلے لیکچر میں بتلا دیا کہ جب کوئی وضو کرتا تھا تو جناب علی وہ گناہ وغیرہ سب معلوم کر لیتے تھے. نعوذ باللہ، یہ غیب دانی ان کے امام کو حاصل تھی، ہے نا. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے. یہ صفت اللہ نے اپنے بندوں کو دے دی کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتے پھرے. اللہ تو عیبوں کو چھپاتا ہے، بندے کو دے دیا کہ تم عیبوں کو لوگوں کو بیان کرو گے کہ وضو ٹپکرائیے ہو رہا ہے. بہرحال یہ بھی موجود ہے فضائل نماز صفحہ 13 میں، اسی کے بعد آپ دیکھ لیں. بہرحال وہ میں بتا چکا ہوں. آئیے میں ذرا ایک اور، حضرت سفیان ثوری کے سلسلے میں ایک جرات زکریا صاحب نے اپنی کتاب صفا فضائل نماز صفا 39 یعنی 39 میں کی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری کے غلبے حال کا تذکرہ، حضرت سفیان ثوری کے غلبے حال کا تذکرہ فرمایا حضرت زکریا صاحب نے کہ حضرت سفیان ثوری جب آپ پر غلبے حال ہوتا تھا. اب یہ لفظ ذرا سا مرکب ہے، اصل میں مشکل یہ نا کہ آپ لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے یہ غلبے حال کیا ہوتا ہے. غلبے حال کیا ہوتا ہے اگر آپ میری زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو میں بعد میں سمجھاؤں گا، اگر آپ صوفیوں کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تو صوفیوں کی زبان میں سمجھنے کے لیے آپ ذرا سا قوالیوں کے گروپ میں بیٹھے ہیں مزاروں کے اوپر، ہے نا، یا جہاں سما ہوتا ہے، یا جہاں پیر پگاڑے بیٹھتے ہیں، یا جہاں تعویذ اور گنڈے ہوتے ہیں. غلبے حال وہاں آپ نمونے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. وہ غلبے حال، ہاں، وجد میں آنا، رقص کرنا، اور جناب علی قوالی کے تھاپ کے اوپر ناچنا، حال سے بے حال ہو جانا، حال سے بے حال ہو جانا. اسی کو صوفیوں کی زبان میں غلبے حال کہا جاتا ہے. اور ربانی کی زبان میں اس کو سمجھیں گے آپ تو میری اپنی زبان میں اس کی خاص اصطلاح ہے، میں اس کو یوں نام دیتا ہوں غلبے حال. غلبے حال کا مطلب یہ ہے شیطان کے کھودنے کے اوپر کودنا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ غلبہ حال ہوتا ہے، شیطان کھودتا ہے تو وہ اچھل کود کرتے ہیں، اس کو غلبہ حال کہا جاتا ہے. یہ غلبہ حال صحابہ کرام پر نہیں آیا، جن کے اوپر وہی اترتی تھی انہیں کبھی غلبہ حال نہیں ہوا. اس دور کے اور اس دور کے کچھ جو ان کے تذکرے، وہ غلبہ حال اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں غلبہ حال جب ہوتا ہے آدمی بے حال ہو جاتا ہے، مجنو ہو جاتا ہے، کپڑے نکال دیتا ہے، ہے نا؟ اور میں نے بتایا ہے غلبہ حال کے موضوع پر، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو کی کتاب جو جوامع الکلم ہے، اس میں خواجہ بندہ گیسو نواز جو شیعہ اور رافضی تھا، جس کی قبر آج پوجی جا رہی ہے گلبرگہ اور اس کو شریف کہا جاتا ہے، نہ جانے کتنے غیر شریف موجود ہیں، بددین لوگ انہیں شریف کہا گیا ہے. بہرحال وہ آپ وہ خواجہ بندہ گیسو نواز جو کہ پرلے درجے کا گھٹیا شیعہ تھا، اور یہودیوں کی ناجائز نہیں بلکہ جائز اولاد میں کہتا ہوں اس کو، ہے نا، یہودیوں نے پیدا کیا تھا، رافضی اور شیعہ شاطی میں صحابہ تھا. چنانچہ وہ اپنی کتاب جوامع الکلم کے اندر اردو ترجمے کے اندر اس نے لکھا ہے کہ اوجدی اوحدی ایک بزرگ تھے، ان کو حال جب آتا تھا تو وہ خوبصورت لونڈوں کے اوپر کود پڑتے تھے، نعوذ باللہ. یہ صوفیوں کا حال ہے، اللہ ایسے حال سے ہمیں بے حال کر دے، ہم ایسے حال کے. تو یہی غلبہ حال ہے صوفیوں کا، انہوں نے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا. دیکھیں یہ تبلیغی جماعت کا غلبہ حال، کہہ رہے ہیں کہ غلبہ حال حضرت سفیان ثوری کے غلبہ حال کا تذکرہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب حضرت سفیان ثوری پر غلبہ حال ہوتا تھا تو سات سات روز تک آپ نہ کھاتے تھے اور نہ سوتے تھے. میں کہا نا شیطان وہ کھودتا ہے، تو نیند کہاں آئے؟ نہ نیند نینا، نہ آنکھ چینا، نہ نیند نینا، ہے نا، نہ خود ہی آئے نہ بھیجے، پتیاں والا مسئلہ ہے یہ. تو نہ کھاتے تھے اور نہ ہی سوتے تھے. اچھا کھاتے تھے ہی نہیں، نہ کھاتے تھے اور نہ سوتے تھے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں تبلیغی جماعت کے بھائیوں، یہ غلبہ حال شریعت کی کون سی اصطلاح ہے یہ بتلاؤ. تم کہتے ہو نا کہ میں دین کی تبلیغ کرنا ہے، دین 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 دین، ہاں یہ کون سا دین ہے؟ غلبہ حال ذرا ان وہابیوں کو بھی سمجھاؤ. ان وہابیوں میں کہا کرتا ہوں، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ میں وہابی ہوں، منہ نہ کھلواؤ. تم دوسروں کو زہد و ورا کی دھمکیاں دینا، تم دوسروں کو تقوی کی لالچ، تقوی اور اس کے جال پھیلا کے پھانسنا، تم دوسروں کو اپنے بزرگیت اور اپنی قطبیت اور ابدالیت اور ولایت کے کرشمے اور جو ہے صحبت بازیاں دکھانا، لیکن ہم تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں. تمہیں رئیس امروہی کا شعر مجھے یاد آ گیا، تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں، کبھی ہم سے اداکاری نہ کرنا. تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں، ہمارے سامنے اداکاریاں نہیں چلتی، ہم جانتے ہیں اداکاری کیا ہوتی ہے. ہاں تو یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں، میرے بھائیوں تبلیغی جماعت کے، ذرا اپنے حضرت امیر سے پوچھیں یہ غلبہ حال کیا ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں، اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی صحابی پر رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیا ان صحابہ پر بھی کبھی غلبہ حال ہوا جو ولایت کے اس مقام پہ فائز تھے جن کے بارے میں پاک پروردگار نے آسمانوں سے وحیاں اتاری ہیں اور فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینکم تراہم رکعا. اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بتلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے صحابہ ہیں وہ کافروں پر گرم ہیں اور آپس میں نہایت ہی نرم ہیں. ان کی تعریف پروردگار نے کی جو اللہ کی بارگاہ میں رکوع اور سجدے کرتے ہیں، جن کی پیشانیوں پہ نماز کے دبے ہیں، جن کے تذکرے توریت اور زبور اور پچھلی کتابوں میں موجود ہیں، جو اس قدر مقام پہ فائز ہوں، انہیں کبھی غلبہ حال ہوا؟ کوئی بھی ایک بڑی بھی روایت بتا دو کہ ابو بکر ناچے ہوں، نعوذ باللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناچے ہوں، کوئی بتاؤ ہم کو. یہ کون سی شریعت ہے جس کی تبلیغ اور جس کی نشر و اشاعت تم کر رہے ہو؟ کہیں یہ صوفی یہ یہودیوں برہمنوں کا دین تو نہیں ہے؟ مسلمانوں تبلیغی جماعت کے بھائیوں غور کرو، دیکھو، سوچو. آگے بڑھتے ہیں ہم، آئیے ذرا ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کی نماز، بہت سارے واقعات ہیں یار، میں بہت چن چن کے میں لا رہا ہوں، چن چن کے واقعات رقم کر رہا ہوں میں، والا مسئلہ ہے، یہ شعر بھی بنتے جا رہے ہیں، چن چن کے واقعات رقم کر رہا ہوں میں، دوسرا مصرع آپ لوگ لگائیں، مصرع طرح ہے، ہم مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نماز ہو یا اس کے علاوہ جو دیگر عبادتیں ہوں، ہاں صدقہ ہیں، خیرات ہیں، نماز، کوئی بھی عبادت ہو، ہم مسلمانوں کے ایمان اور عقیدہ کہ ہم یہ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشی کے لیے کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کی رضا کی خوشی کے لیے نہ کرے، اللہ اور اس کی رضا کے لیے نہ کرے، ان کی اس کی خوشی کے لیے نہ کرے، تو اس کی نماز، اس کی عبادتیں سب برباد ہیں، بیکار ہیں، اس کی کوئی ویلو اور کوئی اہمیت نہیں. مگر تبلیغی جماعت کے ان صوفیوں کو دیکھو، یہ صوفی ہیں بیچارے، یہ صوفیوں کی ٹولی ہے، بریلویوں نے اپنی جماعت صوفیوں کی بنائی ہے، تبلیغیوں نے یہ ٹولیاں بنائی، اور خانقاہوں میں رہ کر یہ جو چلے کاٹتے ہیں اور حق ہو حق ہو حق ہو حق ہو کی ضربے مارتے ہیں اور مراقبہ اور ذکر کرتے ہیں، ذرا ان کی عبادتیں کس لیے ہوتی ہیں، ان کی عبادتیں، ان کے مراقبے، ان کے چلے، ان کی نمازیں کس لیے ہوتی ہیں، ذرا اسے تبلیغی نصاب کے آئینے میں دکھاتا ہوں میں آپ کو، آئیے دیکھتے ہیں، اٹھائیے تبلیغی نصاب، فضائل نماز صفحہ نمبر 60، فضائل نماز صفحہ نمبر 60، اس کے اندر حضرت زکریا صاحب نے کئی واقعات ذکر کیے ہیں، میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ شیخ عبد الواحد مشہور صوفیہ ہیں، صوفیہ نے ہیں، فرماتے ہیں ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات کو اوراد و وظائف بھی چھوٹ گئے. اب یہ اوراد و وظائف کیا ہیں یہ میں بعد میں بتاؤں گا، فضائل ذکر میں وہ چیز آ رہی ہے.
حضرات خود ساختہ فضائل نماز کی ویلیم نمبر 2 آپ سن رہے تھے، اے سائیڈ آپ سماعت فرما رہے تھے، براہ کرم کیسٹ چینج بدلیے اور بی سائیڈ سماعت فرمائیے، یہ خود ساختہ فضائل نماز کی 2 نمبر کی کیسٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود ساختہ فضائل نماز کی 2 نمبر کی کیسٹ آپ سن رہے ہیں اور اس کی بی سائیڈ سماعت فرما رہے ہیں. لیجیے تقریر سماعت فرمائیے. شکریہ.
اس کے اندر حضرت زکریا صاحب نے کئی واقعات ذکر کیے ہیں، میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ شیخ عبد الواحد مشہور صوفیہ ہیں، صوفیہ نے ہیں، فرماتے ہیں ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات کو اوراد و وظائف بھی چھوٹ گئے. اب یہ اوراد و وظائف جو کیا ہیں یہ میں بعد میں بتاؤں گا، فضائل ذکر میں وہ چیز آ رہی ہے. اوراد و وظائف چھوٹ گئے، نیند کا غلبہ ہوا، رات کو چھوٹ گئے، خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین خوبصورت، حسین پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سی چیز حسین ہو سکتی ہے، خوابوں میں بڑی حسین چیزیں آتی ہیں، ہنی ایک نہایت ہی حسین خوبصورت لڑکی سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے، ماشاءاللہ تعریف دیکھیں، حسین اور خوبصورت اور اس کے اوپر سبز لباس. مجھے ڈاکٹر بشیر بدر کا ایک شعر یاد آ گیا اس پہ، ہے نا، اس کا ایک شعر ہے کہ ہاں اس کا ایک شعر ہے ڈاکٹر بشیر بدر، اس سبز ریشمی لباس پہ مجھے یاد آیا، وہ کہتا ہے کہ کیا ہے یاد نہیں آ رہا، اچھا چلے بعد میں سمجھ رہے ہیں، وہ شعر ہے ایک پھول، یہ پھول ہے نا اور یہ ہرے ہرا بھی ماشاءاللہ ہرے لال پیلے، ایک پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ریبن سے بدھا ہوا، ایک پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ریبن سے بدھا ہوا، وہ غزل کا لہجہ نیا نیا، نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا. سمجھ رہے؟ بہرحال آپ لوگ شاعری کے موڈ میں نہ آئیں، لیکن ایسی حسین باتیں اور حسین تذکرے ہوں تو ذرا شاعری باتیں آ جاتی ہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے
جس کے پاؤں کی جوتیاں تک تسبیح میں مشغول ہیں، جس کے پاؤں کی جوتیاں تک تسبیح میں مشغول ہیں، کہتی ہے حضرت ابو عبد الواحد سے کہتی ہے کہ میری طلب میں کوشش کر، میری طلب میں یعنی مجھے ڈھونڈنے میں کوشش کر، میں تیری تلاش ہوں، میں تیری طلب ہوں، میں تیری ڈھونڈ میں تیرا مقصد ہوں. اس کے بعد اس نے چند شوقیہ شعر پڑھے. بھائی وہ شوقیہ شعر مجھے بھی آ گیا تو کیا برا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ شوقیہ شعر پڑھے، یہ خواب سے اٹھے اور قسم کھا لی حضرت بزرگ نے، قسم کھا لی کہ رات کو نہیں سوؤں گا. کہتے ہیں کہ 40 برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی. اب سمجھ آئیے آپ کو کہ یہ نمازیں کس کی ڈھونڈ اور کس کی رضا اور کس چیز کے پانے کے لیے ہیں، کس خوشی میں ادا کی جا رہی ہیں. زکریا صاحب تبلیغ جماعت کے لوگوں کو یہ نسخے بتا رہے ہیں کہ تم بھی ایسا کرو گے، تمہیں بھی وہ حسین لڑکی. تو یہ جو نماز تسبیح جو گن رہے ہیں نا، یہ وہی ہے. حسین لڑکی، حسین لڑکی، سبز ریشمی لباس میں آئے، سبز ریشمی لباس میں آئے، یہی گنتے ہوں گے، یہی مقصد ہے، یہی بتلا رہے ہیں. اور سنیں ایک واقعہ اور لگے ہاتھوں دیکھیں. شیخ مظہر سعدی ایک بزرگ ہیں جو اللہ جل شانہ کے عشق و شوق میں 60 برس تک روتے ہیں. یہ عشق کا جو لفظ ہے نا، عشقیہ شعر، عشق و شوق، یہ لفظ عشق میں ذرا آپ لوگوں کو بتلا دوں، یہ عشق جو ہے بڑی بڑی عجیب و غریب چیز ہے. یہ عشق کیا ہے؟ عشق جو ہے نا، یہ عشق اور ایک چیز ہے محبت. اس کے فلسفے، محبت یہ نہایت ہی پاک اور صاف اور بڑا ہی پیارا لفظ ہے اور نہایت ہی تقدس لیا ہوا کلمہ لفظ ہے. یہ محبت، اس کے اندر نفسانی خواہشات کا کوئی دخل نہیں ہوتا، نفسانی شہوت، شہوت پرستی کا کی بو اس لفظ میں نہیں آتی ہے. محبت کے اندر یہ چیز نہیں آتی. آدمی کہتا ہے میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، آدمی کہتا ہے میں اپنے ماں سے محبت کرتا ہوں، آدمی کہتا ہے میں اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں. کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں؟ ذرا کوئی کہہ کے دیکھ لے. میں سمجھتا ہوں جس کی بہن نہیں ہوگی نا، بھلے وہ اس کی بہن نہیں ہے لیکن وہ بھی جوتے مارے گا، مردود تجھے عشق کرنا تھا، تیری بہن ہی تھی، ہے کہ نہیں؟ عشق کا لفظ جو ہے اس کے اندر شہوت ہے. یہ بڑا بدنام لفظ ہے، برا لفظ ہے. یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن کریم اٹھا ڈالو اور حدیث کے پورے ذخیرے اٹھا ڈالو، اللہ وحدہ لا شریک نے اور نہ ہی اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی عشق کا لفظ نہیں استعمال فرمایا. کیوں؟ وہ تو جوان الکلم دیے گئے تھے. پاک پروردگار ایسا لفظ نہیں کہتے استعمال، جہاں کہیں بھی دیکھیں وہی آپ کو ملے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ہے نا؟ من اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احبنی فہو معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کرے وہ میرے ساتھ جنت میں. کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں جو میرے ساتھ عشق کرے، جو میرے ساتھ عشق کرے، جو میرے ساتھ عشق کرے اللہ کے ساتھ عشق کرے. لیکن یہ لوگ جو ہے نا، عشق کے عشق عشق عشق، یہ عشق چیز ہی کچھ اور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عشق کر رہے ہیں اللہ کے عشق میں، نعوذ باللہ، اللہ کی محبت نہیں، اللہ کے عشق میں 60 برس تک روتے رہے. کتنے برس تک؟ 60 برس تک روتے رہے. ایک شب خواب میں دیکھا، رات کو خواب میں چلے، یہ خوابوں کی جنت ہے، اللہ بچائے ہمیں حقیقی جنت عطا فرمائے، خوابوں کی جنت سے اللہ محفوظ رکھے. دیکھیں آپ، خواب میں دیکھا گویا ایک نہر ہے جس میں خالص مشک بھرا ہوا ہے، اس کے کناروں پر موتیوں کے درخت سونے کی شاخوں والے لہلہا رہے ہیں، اور وہاں چند نو عمر لڑکیاں، نو عمر یعنی نئی عمر کی لڑکیاں، نو خیز کلیاں، پھول نہیں، نوخیز، نئی عمر کی لڑکیاں پکار پکار کر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں. انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے دو شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو لوگوں کے معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے ان لوگوں کے واسطے پیدا فرمایا ہے جو رات کو اپنے پروردگار کے سامنے اپنے قدموں پہ کھڑے رہتے ہیں اور اپنے اللہ سے مناجات کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور واقعہ، ابو بکر ذریر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان غلام رہتا تھا، دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر تہجد پڑھتا. ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں اتفاق سے آج رات سو گیا تھا. یہ بھی خواب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کہہ رہا میں اتفاق سے سو گیا تھا، دیکھا کہ محراب کی دیوار پھٹی، اس میں سے چند لڑکیاں نہایت ہی حسین اور خوبصورت ظاہر ہوئیں.
نہایت ہی حسین اور خوبصورت ظاہر ہوئی، مگر ان میں ایک نہایت ہی بدصورت بھی ہے. میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور یہ بدصورت کون ہے؟ خوبصورت کون صاحب، بدصورت کون ہے؟ ایک شعر پھر آ رہا ہے، پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت، پہلوئے حور میں یہ لنگور کہاں سے ٹپک رہی ہے؟ پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت اور زاغ کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لنگور کون سی ہے، یہ لڑکی کون سی بدصورت ہے؟ میں نے پوچھا اچھا، تو وہ کہنے لگی کہ ہم تیری گزشتہ راتیں ہیں، تیری گزشتہ راتیں ہیں اور یہ تیری آج کی رات ہے، کہ آج کچھ سویا تھا یہ اس کی رات. نعوذ باللہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہنسنے کی بات بھی ہے اور بات بہت دور پہنچ رہی ہے، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے؟ صحابہ کرام سوتے نہیں تھے؟ ان سے بھی بڑھ کر کے یہ بڑے بزرگ ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے تبلیغی جماعت کے لوگوں، تم جو سوتے ہو تمہاری راتیں بدصورت ہیں، لیکن ہمارے نبی نے سکھلایا ہے، ہمارے نبی نے یہ بھی بتلایا ہے، ہاں ہمارے نبی نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے اور چند دعائیں پڑھ کے سوتا ہے اسے کیا ثواب ملتا ہے؟ اس کی پوری رات ایسی ہے جیسے وہ قیام اللیل کر کے سویا ہو، رات کی نماز پڑھ کے سویا ہو. یعنی اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن ان صوفیوں کا سونا وہ بھیانک بدصورت لڑکی کی شکل میں آتی ہے، اسی لیے شیطان انہیں اس طرح کی شکل و صورت دکھاتا ہے اور انہیں دنیا کے اندر ہی ان کی زندگی، ان کی نیند اور ان کی چین کو کیا کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. انہیں مجنو پاگل وہ شیطانی سب فطرت، اللہ اور اس کے رسول شریعت مطہرہ کی یہ تعلیم نہیں ہے. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ان کی ایک صحابی آئیں اور انہوں نے کہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کی. بہرحال چھوڑیں واقعہ ہے، انہوں نے شکایت کی کہ میرے شوہر جو ہے رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب میں کچھ کہتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں، ہے نا، رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور دن بھر روزے رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی بلاؤ ان کو. ان کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا بھائی ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا میرے شوہر مجھے بہت مارتے ہیں، نماز پڑھتی ہوں میں. اس عورت نے کہا میں نماز پڑھتی ہوں تو مارتے ہیں، روزہ رکھتی ہوں تو مارتے ہیں، جب دیکھو مارتے ہیں. میں نماز پڑھتی ہوں مجھے نماز پہ مارتے ہیں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں روزہ رکھتی ہوں تو مجھے روزے پہ مارتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس صحابی کو بلاؤ، بھائی کیوں اپنی بیوی کو مارتا ہے؟ وہ آئے حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کیوں بھائی اپنی بیوی کو کیوں مارتے ہو، نماز پڑھتی ہے تو اور روزہ رکھتی ہے تو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں کبھی نہیں مارتا ہوں. کہنے لگے یہ تو تمہارے منہ پہ کہہ رہی ہیں. اب وہ معاملہ سمجھ گئے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن بھر مزدوری کرتا ہوں، مزدور آدمی ہوں، تھکا مادہ آتا ہوں گھر پہ. اب جب میں گھر پہ آتا ہوں اور میری بھی کچھ خواہشات ہیں، کچھ ضروریات ہیں، اور رات کو میں جب سوتا ہوں تو یہ اللہ کی بندی جو ہے مصلی بچھا کے نمازیں پڑھتی ہیں. اب میری ضرورت پوری کرے تو کون کرے، میں کہاں جاؤں؟ تو میں بلاتا ہوں تو یہ نماز نہیں چھوڑتی ہے، اس لیے میں اس کو مارتا ہوں، نماز مت پڑھ. میں نے اس کو کبھی فرض نماز کے اوپر نہیں مارا، یہ نوافل جو ادا کرتی ہے ہمارا حق چھوڑ کے، میں اس کے اوپر اس کو پیٹتا ہوں. اور دن میں بھی کبھی مجھے ضرورت پڑتی ہے اور جب میں اس کو بلاتا ہوں کہتی میں روزے سے، میں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، میرا روزہ ہے، تب مارتا ہوں. یہ میں کہاں جاؤں، مجھے ضرورت ہے، مجھے خواہش ہے اپنی بیوی سے، میں کہاں جاؤں، اس لیے میں مارتا ہوں. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا دیکھو آئندہ نفلی روزے رکھنے ہو یا نفلی نمازیں پڑھنی ہو اپنے شوہر سے اجازت لے کے رکھو. اگر تم نفلی روزے رکھی بھی ہو اور تمہارا شوہر تمہیں بلائے تو تم اپنے روزے توڑ کے اس کی طلب کو پوری کرو. نماز پڑھ رہی ہو نفلی، تمہارا شوہر بلائے، نماز چھوڑ کے آ کے اپنے شوہر سے ملو تم، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا رات بھر میں سوؤں گا ہی نہیں. اور وہ تین صحابہ کا واقعہ، ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں رات بھر سوؤں گا ہی نہیں، اب تو میں نمازیں پڑھوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں اپنے بیوی سے ہم بستری بھی کرتا ہوں، اور میں دنیا کے کام بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. ومن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے، ایسے لوگ اللہ کے نبی میں سے نہیں ہیں. جو راتوں کو دنوں کو بھی سوتے نہیں. اے آپ کی تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے, تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے, سب کا حق ہے, ان حقوق کو ادا کرو. یہ ہے اصل سنت اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو, نہیں مجھ سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہو. میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتا ہوں, میں سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں, اس کے باوجود بھی میں اپنے بیوی سے ہمبستری بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, نہیں بھی روزہ رکھتا ہوں. مائی عائشہ کیا فرماتی ہیں, آپ جب کبھی روزے رکھتے تو رکھتے ہی رہتے, ہم سمجھتے ابھی افطاری نہیں کریں گے, اب توڑیں گے نہیں, اور جب آپ روزہ نہیں رکھتے تو ایسا لگتا کہ کبھی روزہ ہی نہیں رکھتے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ سنت رہبان کی ہے, یہ یہودیوں کی ہے, یہ طریقے برہمنوں کے ہیں. ننگے پونگے نکل گئے, چڈیاں پہن کے لنگوٹے, ناپاک لنگوٹی لبیٹے, آدھی پورا سب نظر آتا ہے, صرف پتنی دو انگل کی چپی لگی ہوئی ہے, جو کیا کہتے ہیں اس کو, شترتون لگا ہوا ٹیپ, باقی سب ننگا ہے. یہ ان کے ہیں, نہ دنیا نہ دین نہ کچھ نہ کچھ, اللہ کی تلاش میں, اللہ کی, یہ ایشور کی بھکتی نہیں, یہ ایشور اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ اس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے, روحانیت کی اس طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے انسانوں کو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے وہ نہیں بتلائے جا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے صوفیوں بزرگوں کے طریقے بتا رہے ہیں تبلیغی جماعت والوں کو کہ چلو مسلمانوں کے سامنے, تبلیغی ہی جماعت والے نہیں بلکہ یہ تو پورے مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں, مسلمانوں ایسے لائحہ عمل سے توبہ کرو اور ایسی چیزوں سے دور رہو. آئیے دیکھیں. اور یہ کہہ رہے ہیں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات ایسی گہری نیند آئی کہ آنکھ ہی نہ کھل سکی, میں نے خواب میں دیکھا, پھر خواب میں, یہ دیکھیں خواب ہی خواب ہے, خواب میں دیکھا ایک ایسی نہایت حسین لڑکی ہے کہ اس جیسی میں نے عمر بھر نہیں دیکھی, اس میں سے ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ میں نے ویسی خوشبو بھی کبھی نہیں سونگی. اس نے مجھے ایک کاغذ کا پرچہ دیا جس میں تین شعر لکھے ہوئے تھے. ان کا مطلب یہ تھا کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے غافل ہو گیا. یہ لفظ بالا خانہ جو ہے نا بڑا بدنام لفظ ہے یہ بالا خانہ, ہاں, لیکن زکریا صاحب اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں, یہ دیوبند کی ادبیت ہے, یہ بھی سمجھو. بالا خانہ ہمارے یہاں کس کو کہتے ہیں, بڑے بڑے امیر عمرا بالا خانوں پہ جاتے ہیں بھائی, کس کو کہتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں, تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھے. بالا خانے کن کے ہوتے ہیں, لکھنؤ کی بھٹیاروں سے پوچھیں, چکلے جس کو کہتے ہیں وہ بالا خانے کہلاتے ہیں, یہ وہی بالا خانہ کہہ رہے ہیں, بالا خانے جنت کے نعوذ باللہ, ایسا لفظ ان کو نہیں ملا, جنت کے محل نہیں ملے, یہ جنت کے بالا خانے استعمال کر رہے ہیں. غافل ہو گیا, جہاں ہمیشہ تجھے رہنا ہے موت بھی وہاں. غرض اس طرح سے کہنے لگے کہ اپنی نیند سے اٹھ. اس نے کہا اپنی نیند سے اٹھ, سونے سے تہجد میں قرآن پڑھنا بہتر ہے. کہتے ہیں اس کے بعد سے جب مجھے نیند آتی ہے اور یہ اشعار یاد آتے ہیں تو نیند بالکل اڑ جاتی ہے. یعنی اس لڑکی کے وہ اشعار سن کے وہ نہ نیند نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ خود ہی آئے نہ بھیجے پتیاں والا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کا, ہاں. تو یہ بزرگوں کے واقعات ہیں جس میں اس طرح کی دعوت دی گئی ہے. آئیے لگے ہاتھوں ایک اور واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں. یہی زکریا صاحب ہیں, لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر, اور اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر, لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ لعنت بھیجے جھوٹوں کے اوپر. لکھتے ہیں ایک سید صاحب کا واقعہ لکھا ہوا ہے, صفحہ نمبر 64. لکھتے ہیں کہ ایک سید تبلیغی نصاب فضائل نماز صفحہ نمبر 64. کبھی بولو ربانی اپنی طرف سے چھوڑ رہا ہے, نعوذ باللہ, ہم ایسی ادب کی باتیں نہیں بول سکتے بھائی, ہے نا. ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے, کہاں لکھا ہے کچھ پتہ لگا نہیں ہے, نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے, لکھا ہے کہیں لکھا ہوگا کہ 12 دن تک, غور سے سنو, اور میرے تبلیغی بھائیو ذرا تم بھی آزماؤ, یہ سارے 5-6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ جو 20 لاکھ اجتماع کرتے ہو اور خام خام لوگوں کے ٹینک کے ٹینک پانی استعمال کرتے ہو, بدبو پھیلاتے ہو, پیخانے بنواتے ہو, ہاں سب کچھ وہاں پہ خام خواہ پیسے خرچ ہوتے ہیں, اور ان تبلیغی جماعت کی مدد کرنے والی جو گورنمنٹیں ہیں, چاہے برٹش گورنمنٹ ہو یا انڈیا یا پاکستان, دنیا کی گورنمنٹیں ان کی مدد کرتی ہے نا. یہ جو کہتے ہیں ہمیں اللہ دیتا, اللہ 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 تو دیتا ہی ہے, بہرحال سب کو عوام میں سب کی روزیاں اللہ دیتا ہے, لیکن یہ باقاعدہ ایجنٹ ہیں جناب علی, نے حکومتیں پیسے دیتی ہیں, یہ لوگوں کو پتہ نہیں, یہ اندر کی بات ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تو جناب علی یہ خامخا پیخانے حمامات بنا کر کے بدبو پھیلاتے ہیں, جہاں بھی تبلیغی اجتماع ہوا وہاں پتا چلا کہ سرانت ہی سرانت ہو گئی. خامخا یہ فارمولا اپناؤ جو زکریا صاحب بتا رہے ہیں, سارے تبلیغی جماعت کے بھائیوں اپناؤ, یہ نصیحت ہے, اور اللہ نہ کرے تمہیں کبھی توفیق ہو یہ فارمولا اپنانے کی. ہم تمہاری برائی نہیں چاہتے, ہم تمہاری صحت اور تندرستی چاہتے ہیں, جسمانی صحت بھی چاہتے ہیں تندرستی, اور تمہارے ایمان کی بھی اصلاح چاہتے ہیں. وما توفیق الا باللہ. ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک, کتنے دن تک, بارہ دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں، ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں، اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی. نہ جانے کس نے یہ سزا ان کے لیے مقرر کی تھی سید آگ کے لیے کہ سوئے نہیں. کئی کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی تھی. 12 دن تک ساری نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کریں. یہ کون تھا؟ یہ سید لکھ کر کے آل رسول کی طرف نسبت کی گئی ہے تاکہ جو لوگ آل رسول سے محبت رکھتے ہیں وہ اس بات کے اندر شک بھی نہ کریں. ہو سکتا بھائی آل رسول ہیں، لیکن کوئی آل رسول ایسا نہیں پیدا ہوا ہے. یہ سید نہیں رہا ہوگا، یہ جن رہا ہوگا، کوئی شیطان رہا ہوگا. انسان ایسا نہیں ہو سکتا ہے، انسان کی فطرت یہ نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف بات ہرگز نہیں. نہ ایسی کوئی دلیل سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی دلیل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ملتی ہے، نہ ہی ائمہ سے ملتی ہے، نہ تابعین میں ملتی ہے، نہ تبع تابعین میں ملتی ہے، ہمارے سلف میں تو نہیں ملتی. یہ صوفیوں کا کوئی شیطان رہا ہوگا، کوئی سنم رہا ہوگا جس نے ڈانٹیں لگا لی ہوں گی اور ایک ہی وضو سے پوری 12 دن کی نمازیں پڑھی ہوں گی. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں وضو تازے کر لیا کرو. اللہ کے نبی فرمائے جس کے دروازے کے اوپر نہر بہ رہی ہو اگر وہ 5 وقت اس کے اندر غسل کرے تو کیا بتاؤ اس کے حل یا بقا من جسم ہی درن، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں. کہا یہی مثال ہے نماز پڑھنے والے کی کہ وہ جب جب وضو کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے. اور یہ کہہ رہے 12 دن تک یہ معصوم تھے، کون تھا؟ یہ سب جناتی کہانیاں ہیں، یہ کرشمے ہیں جناتوں کے جو حضرت تبلیغی جماعت امیر صاحب اپنی جماعت اور مسلمانوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. مسلمانوں ایسے لوگوں کی جالوں میں نہ آنا، یہ فطرت کے خلاف ہے. کبھی تم بھی آپریشن کرا کے کہو چلو ہم اس فارمولے پہ عمل کریں، مر جاؤ گے، پیٹ پھول جائے گا، ختم ہو جاؤ گے، ایک دن نہیں برداشت کر سکتے ہو تم، 12 دن کی بات کر رہے ہو. چلیں اسی طرح سے یہ دیکھیں، حضرت زکریہ صاحب نے ایک جگہ اور لکھا ہوا ہے، یہ اسی فضائل نماز صفحہ نمبر 63 کے اندر ایک ابو عبداللہ جلا کا ایک واقعہ لکھا ہے. ان کی اماں نے مچھلی اچھلی لینے بھیجا، بہرحال ایک مزدور کو لائے مچھلی اچھلی، مزدور کو پکڑ کر کے وہ مزدور چلا گیا. بہرحال آخر میں لکھتے ہیں اس کو کہا کہ بھئی کھانا ہونا کھا کے جانا. کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے. چنانچہ وہ واقعہ لمبا ہے، وہ چھوڑیں آپ اس کو، واقعہ سے مطلب وہ مزدور آیا مچھلی دیا اور بات بہت ختم ہو گئی، چلا گیا. وہ کہتے ہیں ہمارے قریب ہی ایک اپاہج عورت رہا کرتی تھی، ہمارے قریب ہی اپاہج سمجھے نا، لولی لنگڑی. ہم نے دیکھا وہ بالکل اچھی تندرست چلی آ رہی ہے. ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس طرح اچھی ہو گئی؟ کہا میں نے اس مہمان کے طفیل، کون سے مہمان؟ جو تمہارے یہاں مچھلی لے کے آیا تھا، بازار میں نوکری کرتا تھا بےچارا، وہ غلام تھا، وہ لے آئے تھے مچھلی، وہ آ گیا ہے بہرا. کہا کہ ہم نے اس مہمان کے طفیل سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھے اچھا کر دے تو میں فوراً اچھی ہو گئی. تو کہتی ہیں کہنے لگے حضرت اس کے بعد جب ہم اس کے تخلیے کی جگہ اس کو دیکھنے گئے تو دیکھا دروازے بند ہیں اور اس مزدور کا کہیں پتہ نہیں ہے، یعنی وہ مزدور بھاگ گیا کہیں چھوڑ، دروازے گھر دیا تھا بھائی وہاں تخلیے میں رہنے کے لیے اس کو، یہاں عبادت کر. کہتے ہیں جب ہم نے یہ سنا تو دوڑ دوڑ کر کے گئے، دیکھے بھائی موجود ہے مزدور تو ہم بھی تبرک حاصل کریں. اتنے بڑے بزرگ حضرت ابو عبداللہ جلا جن کا واقعہ ذکر کیا، وہ ولی ہو کے ولی کو نہ پہچان سکے، اور وہ پڑوسن عورت جان گئی کتنا بڑا ولی آیا ہے اس کے گھر میں، نعوذ باللہ، ہیں گرو گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گئے، وہ ولی نہیں پہچان سکے کہ یہ ولی ہے، وہ عورت پڑوسن پہچان گئی. نمبر ایک. نمبر دو واقعہ بتلا رہے ہیں کیا، اے لوگو اولیاء کے واسطوں سے، طفیل سے، صدقات سے، وسیلے سے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تم اپاہج ہو، تم فلاں ہو، تو قطب دورہ ہم ہیں، ولایت کے مقام پہ ہم فاضل ہیں، فائز ہیں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں جن کی اتباع پر نجات موقوف ہے، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی اعلیٰ حضرت ہیں، وہ حاجی مولانا محمد حسین صاحب مدنی ہیں، مولانا خلی احمد صحان پوری ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں، اور اس دور کے امیر جماعت ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے رہو تمہاری نجات، یہ سکھانا چاہتے ہیں یہ. اگر یہ عقیدے بزرگ یہ بریلوی رکھے تو کافر ہے تو کہیں گے مرے ہوئے سے. ارے جناب تم مرے کیا، تم سڑے ہوئے لوگوں کے بھی مانتے ہو،
وہ میں بتاؤں گا ابھی نہیں، میں چونکہ ترتیب سے چل رہا ہوں، نماز نماز ہے نا، نماز میں ابھی ہوں، ابھی ذکر کا تو باقی ہی ہے. تو اس طرح سے یہ عقیدے کے خلاف، جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے اس کے خلاف یہ تعلیم دی جا رہی ہے. آئیے میں اب نماز کے تعلق سے میں اپنی بات سمیٹ کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ لوگ بھی ذرا بھی کچھ اٹھک بیٹھک نہیں کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں بھی اندازہ لگے کہ جناب علی ٹائم ختم ہو رہا ہے. بہرحال پھر بھی آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہی تبلیغی صفحہ 80 کے اوپر، صفحہ نماز ہی کے اوپر صفحہ 64 آپ دیکھیں، میں نے 64 کے اوپر بتلا دیا آپ کو، مچھلی کا واقعہ میں نے آپ کو بتلایا. اور جناب علی یہ دیکھیں، اب صفحہ 65 کے اوپر آئیں، اسی فضائل نماز کے صفحہ 65 کے اوپر کہتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل، جو فقہ کے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ریحے بنا ہوا، ریحے میں اس لیے بتا رہا ہوں، امام شافعی کے اوپر بھی ریحے بنا ہوا، امام مالک کے اوپر بھی ریحے بنا ہوا، لیکن جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا نا، وہاں امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا ہے. یہ فرقہ واریت کی دلیل نہیں ہے کیا؟ کہتے ہو تبلیغی جماعت دین اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے، دین اسلام کی نہیں، دیوبندی فقہ حنفی کی بھی تبلیغ نہیں. کیوں؟ آج جتنے بھی اپنے آپ کو ہمارے ملکوں میں حنفی کہنے والے لوگ ہیں، یہ پکے درجے کے جھوٹے ہیں، یہ کوئی حنفی نہیں، نہ امام حنیفہ کے عقیدے پہ، نہ امام حنیفہ کے مسلک کے اوپر ہیں، یہ جھوٹی نسبت ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کی ایک سازش رچی گئی ہے. ہمارے ملک کے لوگ جو حنفی کہتے ہیں وہ حنفی نہیں ہیں، امام اعظم کا یہ مذہب نہیں تھا جو آج کل کے ہمارے ملکوں کے حنفی مانتے ہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ جو فقہ کے مشہور امام ہیں، دن بھر مسائل میں مشغول رہنے کے باوجود، دن بھر مسائل میں مشغول رہنے کے باوجود دن میں 300 رکعت نفل پڑھتے تھے. اللہ اکبر، جھوٹ کی تو حد ہو گئی. حضرت شیخ الحدیث ہیں، کچھ کہتے ہوئے نہیں بن پڑ رہا ہے، ہیں شیخ دیوبند ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، دیو بند. عامر عثمانی نے کہا تھا کسی زمانے میں، تجلی دیوبند کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا دیو بند کی تشریح کی تھی، کیا دغا کی دال ہے، یاجوج کی ہے یہ، اس میں دیوبند کی شعر بنایا تھا عامر عثمانی، بہت بڑے رائٹر ہیں بھائی، دیوبندی وہ بھی تھے، دیوبند ہی کہتے، لیکن ہمیشہ دیوبندیوں کے اینٹی لکھا، انہوں نے مخالف لکھا، تجلی مشہور ہے ان کا پرچہ نکلتا تھا، کہتے دغا کی دال ہے، یاجوج کی ہے یہ اس میں، وفا فروشی کی ہے واو تو بدی کی بے اس میں، وفا فروشی کی ہے واو تو بدی کی بے اس میں، جو اس کے نون سے نارے جہیم گلتا ہے، نارے جہیم یعنی جہنم، جو اس کے نون سے نارے جہیم گلتا ہے تو اس کے دال سے دہقانیت یعنی جہالت، تو اس کے دال سے دہقانیت نمایاں ہے، ملے یہ لفظ تو بیچارہ دیوبند بنا، برے خمیر سے یہ شہر ناپسند بنا. میں حیرت میں رہ گیا، میں نے کہا یا اللہ، اتنا بڑا رائٹر، خود دیوبند شہر کا رہنے والا، اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دیوبند شہر میں، خود اللہ کی قسم وہ بتاتے ہیں، خود دیوبند کے ہیں، کہتے ہیں کوئی بھی دیوبند کی عقیدے کا نہیں ہے. ہم نے کہا چراغ تلے اندھیرا، پوری دنیا میں دیوبند پھیلائی جا رہی ہے. ہاں ایک کیسٹ ملی، ایک مولوی تقریر کر رہا ہے، وہ اس میں تقریر کروا رہا ہے، وہ نعرہ لگا علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند، علماء حق زندہ باد، علماء دیوبند، علماء حق دیوبند. ہم نے کہا یہ علماء حق ہیں، یہ علماء سو اور علماء باطل جنہوں نے ایسی بدعقیدگیاں عوام الناس میں پھیلائی ہیں، جس کی ساتھ آج تک محسوس ہو رہی ہے، بدبو سے ہم پریشان ہیں میرے عزیز. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ حنفی نہیں ہیں، یہ جھوٹے فقہ، انہوں نے جھوٹی فقہ تیار کی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جتنے بڑے ولی اور پرہیزگار تھے ان کی طرف انہوں نے منسوب کی، وہ کتاب و سنت کے عامل تھے، یہ کتاب و سنت کے عامل لوگ نہیں. بہرحال وہ ایک موضوع ہے جس کو میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا. احمد بن کہتے ہیں کہ 300 رکعت نماز پڑھ، حضرت سعید بن جبیر ایک رکعت، دیکھو یہ سعید بن جبیر کہتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر کوئی بزرگ ہیں، ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے وہ سمجھو قرآن کا کچھ، وہ جاہل ہے، وہ یعنی کچھ قرآن کو اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اس کا حق ہی نہیں ادا کیا، اور یہاں ایک رکعت میں قرآن ختم ہو رہی ہے بھائی. اسی لیے ہمارے یہاں کے ملکوں میں شبینے کا انتظام ہوتا ہے، اور یہ شبینہ کیا ہے بتاؤ؟ سنت ہے، یہ بدعت ہے، بدعت جس کو یہ، جیسے شیخ الحدیث اس کو بدعت حسنا کہتے ہیں، بدعت ابو غلیظ کو بھی خوشبو کہا جانے لگا. بدعت تو اللہ کے نبی فرمائے کلو بدعت ضلال، ہر بدعت گمراہی ہے، بدبودار ہے، اور اس دور کے لوگ کہہ رہے ہیں بدعت حسنا ہے، یعنی گو بھی اب کیا ہونے لگی، اچھی میں تبدیل ہونے، نعوذ باللہ، بربادی ہے یہ امت کے لیے. لوگوں آنکھیں کھولو، اپنی سمجھ رکھو، یہ دیکھو کہہ رہے ہیں حضرت ابو سنان کہتے ہیں قبر میں نماز ہو رہی ہے, قبر میں کیا ہو رہی ہے, ابھی تک آپ نے سنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو کہتے ہیں ہم گزرے تو دیکھا ابو حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے, وہ ایک معجزہ تھا ہے نا, اور پھر وہ بیت المقدس میں بھی موجود تھے, پھر آسمان پہ بھی موجود تھے, یہ ایک معجزہ کی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو, چونکہ پوری اسراء اور معراج پوری نماز پورا معجزہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ وہ اپنے نبی کو دکھانا چاہتا ہے. بہرحال وہ ان کے لیے ثابت ہے اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ, لیکن ان کے علاوہ کسی کے لیے ثابت نہیں کہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے تھے. حضرت کسی زمانے میں مسجد نبی کی دیوار گر گئی تھی تو قدم باہر آ گئے تھے ہے نا, تو اس وقت بھی ہم نے نہیں سنا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, نعوذ باللہ. ایسے ہی ان کا پیر تھا, بعد میں ڈھک دیا گیا اس کو, پھر دیوار بڑھا کر کے صحیح کر دی گئی. تو غلط کہنے کا مطلب یہ دیکھیں, کہتے ہیں حضرت ابو سنان کہتے ہیں کہ اللہ خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت بنانی کو دفن کیا, دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی, دفن جب کر رہے تھے تو لحد کی ایک اینٹ گر گئی, دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی, اللہ ہی بہتر جانے کیسے گری, کتنے کیسے انہوں نے اینٹ لگائی تھی, بہرحال گر گئی وہ لحد پتلی سی. لحد سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں, لحد وہ ہوتی ہے جو ایک ہاتھ تقریباً برابر ہوتی ہے نا, اور بغلی, بغلی ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں بغل میں جو قبر, قبر کھود کے قبر آدم اور بغل میں کیا کہتے ہیں کھود کر کے میت کو اس کے سلا دیا جاتا ہے, اس کو لحد کہتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑی جلدی کی انہوں نے ہے. میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, ابھی کیا ہو رہا ہے, اس نے مجھے کہا چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. جب دفن کر چکے تو ان کے گھر جا کر ان کی بیٹی سے پوچھا کہ کیا ثابت کا عمل کیا تھا, اس نے کہا کیوں پوچھتے ہو, ہم نے قصہ بیان کیا. اس نے کہا 50 برس رات شب بیداری کی اور صبح کو ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھے, تو مجھے بھی نماز عطا فرما, اگر تو کسی کو عطا کرے تو مجھے بھی نماز, یعنی حضرت موسیٰ کو عطا تھا تو حضرت موسیٰ کے برابر یہ بھی ہو رہے ہیں. میں سوال میں تبلیغی بھائیوں سے کہتا ہوں, میرے بھائی اور آپ لوگوں سے بھی اور تمام مسلمانوں سے بھی, کہ ایک بندہ خدا بیچارہ قبر میں تم نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا, پکڑ کے کھینچ لینا چاہیے باہر, ابے زندہ ہے تو اسے کیوں مار رہا بھائی, کیوں مٹی ڈالی اس کے اوپر, پکڑ کے کھینچنا چاہیے, یہ قاتل ہیں, یہ لوگ قاتل ہیں جنہوں نے ان کو چھوڑا ہے کہ نہیں, زندہ تھے تم دیکھ رہے ہو سب کچھ, کرو پکڑ کے کھینچ لینا چاہیے. اور ذرا زکریہ صاحب سے کوئی پوچھتا کہ قبر کی گہرائی بھی بتلا دیتے, حضرت کتنے لمبے چوڑے قبر کھودی گئی تھی کہ اندر کھڑ کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب تم یہ نہ کہو کہ حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا, یہی میں کہنا چاہتا ہوں, تم اپنے بزرگوں کو نبی کے برابر نہیں بنا سکتے ہو, وہ نبی کی شان ہے, وہ نبی کا نبوت کا معاملہ تھا, چنانچہ انہوں نے نبی میں دیکھا ایک پل میں نماز پڑھتے ہوئے, ایک پل میں بیت المقدس میں, پھر آسمان پہ, یہ تم کیا کہہ سکتے ہو اس کو, یہ معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو لنوریہ من آیاتنا, اللہ نے ہم اپنی نشانیاں دکھلانے کے لیے ان کو کروایا تھا. بہرحال ابو حضرت ابو یوسف کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو یوسف جو تھے, چنانچہ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف علمی مشاغل کے باوجود, جو سب کو معلوم ہے کہ علمی مشاغل کے علاوہ جو فقہ حنفی کے ایک امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں, کہتے ہیں کہ وہ قاضی القضات ہونے کی وجہ سے قضا کے مشاغل علیحدہ تھے, لیکن قضا کے مشاغل علیحدہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی 200 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت بقی ابن مخلد روزانہ تہجد اور وتر کی 13 رکعت میں, یہاں پہ ذرا میں توجہ چاہوں گا, صوفیوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں, بزرگوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں, اور روزانہ وہ روزانہ کتنی رکعت وہ پڑھتے تھے, یہ سنت کے اوپر عمل کرنے والا آدمی تھا, لیکن تبلیغی جماعت والے یہ ان کی نظروں میں بیسی ہے, جو آئے میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھو, جو ابو ہنی جو ان کے مذہب کے دیوبند کے خلاف ہو ہاں وہ نہیں مانیں گے, اور جو ان کے حضرت کے بتائے ہوئے مطابق اس کو مانیں گے. بہرحال اب یہ کون ہے ہمیں یہ نہیں معلوم ہے, کہہ رہے 13 رکعت میں ایک قرآن شریف ختم کر دیا کرتے تھے روزانہ 13 رکعت میں ایک قرآن شریف وہ ختم کر دیا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں شبینے کی نمازیں ہوتی ہیں عشاء کے بعد سے لے کے, میں سمجھتا ہوں دو دو حافظ ہوتے ہیں نہیں, باری باری پڑھاتے ہیں اور فجر کے وقت تک, اور وہ بھی ایسی پڑھتے ہیں یا لمون ہم مذوب علیہ الضالین قل اللہ کفوا احد پڑھتے ہیں, سمجھ بھی نہیں آتا نا, سننے والے کو سمجھ میں آتا نا, پڑھنے والے کو کچھ پتا چلتا, کوئی حافظ انجن ہے, کوئی حافظ پلین ہے, کوئی حافظ ہوائی جہاز ہے, ایسے ایسے نام دیے گئے جناب، وہ باقاعدے بدھا کے بلایا جاتا ہے اپنے محلوں میں، ان کی شبینہ ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہیں، اور لوگ کیا ہوتے ہیں، دو چار بڈھے کھڑے رہتے ہیں بےچارے، باقی لوگ کوئی شربت بانٹ رہا، کوئی چائے بنا رہا، کوئی کچھ، اور جیسے ہی امام نے کہا اللہ اکبر دوڑ کے فوراً رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں. واللہ ہم لوگ کرتے تھے بھائی ایسا، جب میں بریلوی تھا تو ایسا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی نمازوں میں ایسا ہو جاتا تھا، لیکن دوسری رکعت میں پھنس جاتے تھے. کیوں؟ دوسری رکعت میں تو ٹگنا ہی ٹگنا ہے، سفر کر لیتے. بہرحال تو یہ لمبی لمبی نمازیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ بھی بتلا دوں آپ کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے، یہ بھی سن لو، یہ سب غیر سنت چیزیں ہیں. کہہ رہے ہیں حضرت حناد ایک محدث ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ روتے تھے. ایک مرتبہ صبح کو ہمیں سبق پڑھاتے تھے، اس کے بعد وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر زوال تک نفلیں پڑھتے رہے، دوپہر کو گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر میں آ کر ظہر کی نماز پڑھائی، عصر تک نفلوں میں مشغول رہے، پھر عصر کی نماز پڑھائی اور قرآن پاک کی تلاوت مغرب تک فرماتے رہے. تو مغرب کے بعد میں واپس چلایا، میں نے ان کے ایک پڑوسی سے تعجب سے کہا یہ شخص کس قدر عبادت کرنے میں. اس نے کہا 70 برس سے ان کا یہی عمل ہے، اور اگر تم ان کی رات کے بعد دیکھو گے تو اور بھی تعجب کرو گے. گویا کبھی فرصت نہیں، نہ کسی سے ملاقات نہ کچھ. آگے آئے، یہ دیکھتے ہیں سعید بن مسیب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ 50 برس تک سعید بن مسیب نے 50 برس تک عشاء اور صبح ایک ہی وضو سے، عشاء اور صبح ایک ہی وضو سے نماز پڑھی 50 برس تک. اور کہتے ہیں کہ امام غزالی نے ابو طالب مکی سے نقل کیا کہ 40 تابعیوں سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور ان میں سے بعض کا 40 برس تک یہی عمل رہا ہے. کہتے ہیں حضرت امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھی بتایا نا کہ سب کو ریحے پہ ٹال دے رہے ہیں حضرت زکریہ صاحب، ہم ان کو ریحے پہ بھی نہیں ٹالیں گے، ریحے بھی نہیں کہیں گے ان کے بارے میں، چلیں ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کے متعلق تو بہت کثرت سے یہ چیز نقل کی گئی ہے کہ 30 یا 40 یا 50 برس عشاء اور صبح ایک وضو سے پڑھتے تھے. اور یہ اختلاف نقل کرنے والوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ جس شخص کو جتنے سال کا علم ہوا اتنا ہی نقل کیا. یہاں پہ ایک مولوی ہے، اردو نیوز کا مفتی ہے، مفتی اردو نیوز کہلاتا ہے، اس کی ایک کیسٹ مجھے کسی صاحب نے بتلائی، تو اس نے بدعقل ہے، وہ متعصب ہے اور منافقوں کی طرح سعودیہ میں رہ رہا ہے وہ، بہرحال اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. تو وہ اس نے کیسٹ میں کسی بھائی نے ہمیں سنائی، اس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ 50 برس تک وہ ایک وضو سے، عشاء کے وضو سے جو ہے نماز پڑھتے تھے فجر کی. یہ جلنے والے ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ورنہ اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں جلنے والے نہیں، نالائق تو خود دیکھ، تو اپنے آپ کو مفتی بنتا ہے، ذرا سوچ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا؟ اللہ، یہ تو سنت کے خلاف عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم نہیں دی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سراسر خلاف. ان کے بیوی بچے نہیں تھے 40 برس تک، اپنے بیوی سے نہیں ملتے، کیا کرتے تھے وہ؟ یہ سنت کے خلاف ہے، اور سنت کے خلاف عمل کوئی بھی کرے وہ خلاف ہے. کہتے ہیں اب یہاں آیا، کہتے ہیں امام شافعی کا معمول تھا کہ رمضان میں 60 قرآن شریف نماز میں پڑھتے تھے. نعوذ باللہ، جھوٹ کی تو تھوک بھاؤ، جھوٹ بولے جا رہے ہیں یہ تھوک بھاؤ، زکریا صاحب دیوبند کے مدرسے سے تھوک بھاؤ بک رہے ہو. اور سنو، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں کئی روز تک امام شافعی کے یہاں رہا، صرف رات کو تھوڑی دیر سوتے تھے. امام احمد بن حنبل رہے 300 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے، ہاں 300 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے. میں سوچتا ہوں کتنے بڑے بڑے ائمہ جو دین کے مہمات میں مشغول رہتے تھے، ہے نا، اتنے بڑے بڑے لوگ جو اپنی تجارتیں بھی کرتے تھے، جتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دی، ایسے لوگ ان کے لکھے ہوئے کے مطابق ان میں پھنسیں گے؟ یہ کیا بتلانا چاہتے ہیں میرے عزیز؟ ایسے یہ جھوٹ ہے، یہ اتہام اور بہتان ہے ان ائمہ کے اوپر. اگر یہ سنت کے محب تھے اور یقیناً تھے، یہ ایسی باتیں نہیں کر سکتے تھے. یہ زکریا کی اپنے ذہن کی اپج اور پیدائش ہے، اور یہ جس نے بھی تابعی وہ کیا ہے، یہ گپ چھوڑی ہیں ان اماموں کے بارے میں. وہ لوگ جہاد اور جو لوگ جو ہے قرآن و سنت کی حفاظت میں لگے تھے، وہ راتوں کو 60-60 قرآن پڑھیں گے، راتوں کو 60-60 قرآن پڑھیں گے، یہ کہاں، یہ کیا کیا یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال میں اب یہی پر یہ صفحہ 66 کا واقعہ ہے، آخری باتیں ہیں بس میں ختم کر رہا ہوں. صفحہ 81 آپ اٹھا کے دیکھیں، صفحہ 81 کے اندر جناب زکریا صاحب نے حضرت زین العابدین کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت زین العابدین روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے. اللہ اکبر، آپ 150-200 میں پھنسے ہوئے تھے، ہاں، اور ایک قدم اچھالا گیا، تگنا چوگنا بنا دیا گیا، کیا ایک ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے اور تہجد کبھی سفر یا حضر میں ناغا نہیں کرتے تھے، ہے نا؟ ایک ہزار نماز، میں سمجھتا ہوں ایک ہزار نمازیں، ڈیڑھ منٹ میں ہم جیسے گنہگار اگر ایک رکعت پڑھیں، جبکہ ڈیڑھ منٹ میں ایک رکعت نہیں ہوتی، ڈیڑھ منٹ میں ایک رکعت کوئی نہیں پڑھ سکتا، جبکہ ہماری نمازیں جلدی جلدی ہوتی، وہ ڈیڑھ منٹ میں بھی نہیں ہو سکتی ایک رکعت، لیکن سپوز مان لو، فرض کرو ہم جیسے گنہگار اگر ایک رکعت میں ڈیڑھ منٹ لگائیں، ہے نا، تو اس کو ذرا جوڑو، ذرا تو معلوم ہے ایک ہزار میں جوڑو گے تو کتنے منٹ لگیں گے، ڈیڑھ منٹ ایک ہزار کے حساب سے جوڑو تو پچیس گھنٹے بنتے ہیں، کتنے گھنٹے بنتے ہیں، پچیس گھنٹے بنتے ہیں ٹوٹل، ڈیڑھ منٹ کو اگر آپ کلیکشن کرو اور ہزار میں تو پچیس منٹ، پچیس گھنٹے بنتے ہیں، اور دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں، ایک گھنٹہ یہ زیادہ نکلا، گپ اس طرح سے ہوتی ہے، ہم جیسے گنہگار اگر پڑھ، اب اس میں پیشاب بھی ہے، پیخانے بھی ہیں، فرض نمازیں بھی ہیں، اور بھی حقوق ہیں، ہے نا، اور بھی حقوق ہیں نا، وہ نکال دو، چار گھنٹے پانچ گھنٹے نکال دو، سونا ہونا بھی ہے کہ نہیں سونا ہے، اس طرح سے دس گھنٹے، میرے بھائی یہ کیا کب ہے، یہ تو آدھے گھنٹے آدھے منٹ میں بھی یہ حرکات نہیں ہو رہی ہے، یہ فٹافٹ فٹافٹ یہ کوے کی چونچ جیسے آج حنفی ماننے والے لوگ مارتے ہیں، جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں مسجدوں میں سٹا سٹ سٹا سٹ سٹا سٹ مارتے ہیں، ایسا اللہ کی پناہ، مجھے حیرت ہوتی ہے اتنی جلدی جلدی نماز ہے۔ بہرحال حضرت اویس کرمی کا واقعہ ذکر کیا ہے انہوں نے صفحہ 82 کے اندر، کہتے ہیں حضرت اویس کرمی، اور ظاہر ہے صحیح مسلم میں ان کا ذکر آیا ہے، اور یہ تابعی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف انہوں نے اس لیے نہیں دیکھ سکے، یہ نہ دیکھ سکے اس لیے کہ یہ اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے، اپنی ماں کی خدمت چھوڑ کر کے نہ جا سکے، ماں نے اجازت نہ دی، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے، ان کی فضائل آئی ہیں صحیح مسلم کی روایت سے، ان کے بارے میں گپ چھوڑ رہے ہیں زکریا صاحب، کہہ رہے ہیں کہ حضرت اویس کرمی مشہور بزرگ ہیں، بعض مرتبہ رکوع کرتے اور تمام رات اسی حالت میں گزار دیتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کبھی سجدے میں یہی حالت ہوتی کہ تمام رات ایک سجدے میں گزار دیتے۔ ایک ڈھول اور آواز، ڈھول اور آواز کی کہانی سناؤں میں آپ کو، صفحہ 84 فضائل نماز، صفحہ 84 میں دیکھیں، کہتے ہیں مسلم بن یسار جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو نبی سے بھی بڑھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں کہ نہیں ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز میں ہوتا ہوں، مجھے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، تو میں، میرا دل کہتا ہے لمبی کروں، لیکن بچوں کے ماؤں کے اوپر شفقت کرنے کی وجہ سے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی سن لیں، اور یہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ ربی کہتے ہیں میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھ پر اسی کا فکر سوار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا سوال و جواب ہوگا۔ عامر بن عبداللہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا خبر ہوتی، ڈھول کی آواز کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا، ڈھول کس لیے پیٹا جاتا تھا، یہ دیوبند کا ڈھول تھا جو پیٹتے تھے وہ بےچارے، یہ ڈھول کا کیا یہاں ذکر، یہ ڈھول اور نماز ہے، یہ کون سی نماز ہے، ڈھول اور نماز ہے۔ ان سے پوچھا تمہیں نماز میں کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، فرمایا ہاں مجھے اس کی خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا، اللہ کے نبی کو فکر نہیں ہوتی تھی۔ سنیں، خیال آنے پر ایک بات آئی، کہتے ہیں کہ ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ انہوں نے ان سے کسی نے دریافت کیا کہ تمہیں نماز میں کوئی چیز یاد آ جاتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نماز سے بھی کوئی زیادہ محبوب چیز ہے جو نماز میں یاد آئے۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں آپ نبی کے بھی شان سے آگے بڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے سلام آپ نے پھیرا اور فوراً اٹھ کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ اللہ کے نبی آپ نے سلام پھیرا اور پھر گھر میں گئے، آپ نے فرمایا میں نماز میں تھا، مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں صدقے کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے، میں نماز کیسے پڑھوں اور ابھی وہ چیز رکھی ہوئی ہے میں اس کو تقسیم کر دوں، تو پھر اس کے بعد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ ہو کہ آپ پیچھے والوں کی بھی خبر رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بچہ روئے تو اس کی آواز کا بھی ان کو اطلاع ہو، خبر ہو، اور وہ یاد آ جائے کہ بچہ رو رہا اس کی ماں آئی ہوگی، وہ یاد آ جائے۔ اور یہ کون سے بزرگ ہیں بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی، وہ بھی کوئی نماز ہے جو یاد آئے، سوچیں آپ، یہ ولی کی نماز ہے اور وہ نبی کی نماز، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ولی نبی کے نمازوں سے افضل نماز ادا کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، تبلیغی جماعت کے بھائیوں یہ دیکھو، میں بڑے جلدی میں ہوں، آئیے ایک آخری واقعہ بلا ٹکٹ مسافر کا میں آپ کو سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری واقعہ ہے، ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا، وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے، وہ انتظار میں بیٹھ گیا، سنو، وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے، وہ انتظار میں بیٹھ گیا، جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے ہاں، اور عصر تک نفلیں پڑھتے رہے، یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا، نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز پڑھی، اور جب نماز عصر سے فارغ ہوئے تو ذکر میں مشغول ہو گئے اور مغرب تک مشغول رہے، پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دی، عشاء تک اس میں مشغول رہے، یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا، عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اسی میں مشغول رہے، پھر صبح کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دیا اور اوراد و وظائف پڑھتے رہے، اسی میں مصلے پہ یہ دعا مانگی کہ بیٹھے مسلح پہ بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپک گئی تو فوراً آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے اور استغفار کرنے لگے اور دعا پڑھی، اعوذ باللہ من عین لا تشبہ من النوم، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے بھری ہو. میں سوچتا ہوں وہ بیچارہ لٹو وہ کس لیے بیٹھا تھا؟ یہ ولی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی؟ وہ کوئی ان سے پیسہ مانگنے آیا تھا یا چندہ مانگنے آیا تھا جو پٹاپٹ نمازیں کی نیتیں باندھ رہے؟ تبلیغی جماعت بھائی، یہ لطیفہ ہے. لطیفہ کیا معلوم ہے؟ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا بلا ٹکٹ، میں نے کہا نا اس کا عنوان ہے بلا ٹکٹ، ٹرین میں سفر کر رہا تھا، بیٹھے بیٹھے دیکھا، میں سمجھتا ہوں انہی لوگوں میں کوئی رہا ہوگا، ٹی آ گیا، ٹکٹ، اس نے پھٹ سے اس نے نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھتا رہا، ٹی بیٹھا ہے انتظار میں، سلام پھیرا تو نظر دوڑائی تو پھر بھی بیٹھا، پھر اٹھا، پھر چار رکعت کی نیت باندھ لی، پھر پڑھتا رہا، پھر چار رکعت پہ بھی وہ نہیں گیا اور ٹی بیٹھا رہا، جب دیکھا تو 100 رکعت کی نیت باندھ لی. یہ انہی میں سے رہیں گے، یہ طریقہ بتلایا جا رہا ہے تبلیغی جماعت، ایسے ہی کرو نماز سے تو تمہیں یہ بچت ہے، اس طرح سے یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق بتایا جا رہا ہے. کیا نبی کے یہی اخلاق تھے؟ کیا ہمارے نبی کی یہی سنت رہی ہے کہ کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آئے، کوئی حاجت مند تمہارے پاس آئے اور تم اس کے ساتھ یہ پیش کرو؟ یہ عبادت ہے، یہ دین ہے، یہ کون سا اسلام پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ وہی اسلام ہے جو یہودیوں کا، نصرانیوں کا، برہموں کا، غیر مسلموں کا اسلام ہے. یہ وہ اسلام نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. ہمارا اسلام وہ ہے، نمازیں بھی پڑھو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، بچوں کو سب کچھ ادا کرو، اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو، یہ ہے اصل اسلام. یہ ڈھونگ ہے، یہ دھتورا ہے، یہ فریب ہے، یہ زکریا صاحب کا اپنا گھر کا بنایا ہوا مذہب ہے، یہ دیوبند کا دھرم ہے. میرے تبلیغی جماعت کے بھائیو، اس طرح کے باتوں میں نہ ہو، اور مسلمانوں تم بھی اپنی آنکھوں کو بولو، اس طرح کی باتوں میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے، اور یہ تبلیغی نصاب کے ان جیسے بنڈل اور گپ اور جھوٹ بکواسوں سے، جسے فضائل اعمال نہیں فضائل جھوٹ ہونا چاہیے تھا، سمجھ رہے ہیں، محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے. آمین یا رب العالمین. آئندہ محاضرہ فضائل ذکر کے اوپر انشاءاللہ میں تیاری کر کے آیا تھا، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، ورنہ آئندہ فضائل ذکر اور اس کے بعد فضائل تبلیغ، اور اس کے بعد سنیں آپ ایک ایک سے عجوبے میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.